رسوله الكريم، اما بعد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم ان کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے حالات تک پہنچے تھے، اور عبد المطلب نے اپنی زندگی میں جو کچھ اچھے کام کیے اور کارنامے انجام دیے ان کا ذکر خیر ہو رہا تھا. ان کی زندگی میں جو چیزیں عربوں میں پیش آئیں اور پھر ان کی اپنی نسل اور جو اولاد تھی، ان سب کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ قرآن پاک اور احادیث میں ان چیزوں کا کثرت سے ذکر آیا ہے. ان کی زندگی کے ایک پہلو کو سمجھنے کے لیے اور اس بات کو جاننے کے لیے کہ اس وقت کے دیگر ممالک کے حالات کیا تھے، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یمن کے حالات کو دیکھا جائے. اور یمن سے جو لوگ اٹھے تھے اور مکہ مکرمہ آئے تھے، تو مکہ مکرمہ میں وہ کیا کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یمن کے حالات معلوم ہوں اور وہاں اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا اور اللہ کی کتاب نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر دنیا سے بالکل ناپید ہو جائے اور ختم ہو جائے، تو ایک اللہ کی کتاب بھی ایسی چیز ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے، اور اسی کے پہلو بہ پہلو دوسری حقیقت بھی عرض کی گئی تھی کہ کوئی آدمی بھی اب اس دور میں اور اس سے پچھلے دور میں بھی قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا چاہے اور قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کے علاوہ سمجھنا چاہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ قرآن کا ایک ایک صفحہ اور قرآن پاک کی ایک ایک سورت ایسی ہے جس کا تعلق لا محالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر منسلک ہوتا ہے، اور اگر اس ہستی کی تعلیمات کو، اس ہستی کی حیات طیبہ کو، اس ہستی کے وقائع کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ قرآن پاک کی تفسیر بھی کما حقہ کی جا سکے. یمن میں جو حالات اس سے پہلے پیش آئے تھے، ان میں سبا ایک قوم بستی تھی، اور مسند احمد میں اور ترمذی میں یہ آیا ہے کہ قرآن پاک میں جب سبا قوم کے بارے میں آیات نازل ہوئیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ سبا کیا تھے، ان کے متعلق کچھ ہمیں بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سبا ایک شخص کا نام تھا، اور پھر اس کے 10 بیٹے تھے، اور اس سے آگے کو قبائل چلے ہیں. یہ ایسی حقیقت تھی جس پہ گویا کہ پردہ پڑا ہوا تھا اور لوگوں کو اتنا زیادہ علم نہیں تھا، اسی لیے پوچھنے کی بھی ضرورت پیش آئی. اور جتنا جتنا اب وقت گزرتا چلا گیا اور آثار قدیمہ برآمد ہوئے ہیں، ان سب نے یہ چیز ثابت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل درست تھا، اور سبا واقعی ایک شخص تھا، اور اس کے بیٹوں کی وجہ سے اس کی نسلیں جو آگے کو چلیں، تو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ وہ قبائل کی صورت اختیار کر گئیں. عرب کے جنوبی حصے میں یہ بڑی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی، اور ان کی تجارت کا حال یہ تھا کہ ہندوستان سے، اسی طرح یونان اور روم سے یہ سفر ان کے ہوتے تھے، اور ایک ملک کی اشیاء دوسرے ملک تک یہ پہنچاتے تھے، اور انہوں نے اس زمانے میں اتنی ترقی کر لی کہ پوری دنیا کی اس طرف کی تجارت، یعنی امریکہ اور یورپ ان کو چھوڑ کر، باقی جتنا ایشیا نظر آتا ہے اور جتنا مشرق وسطی اور یہ علاقے افریقہ کے نظر آتے ہیں، ان میں تاجر قوم ایک ہی تھی، اور وہ یہ قوم سبا تھے. ان کے جہاز چلتے تھے، بحری رستوں پہ ان کے قبضے تھے، اسی طرح بری رستوں پہ ان کے قبضے تھے، اور اتنی دور دور تک ان کی بستیاں آباد تھیں کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب رات ہوتی تھی تو یمن سے لے کے شام تک پوری درمیانی علاقے میں کہیں بھی روشنی کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اتنی آگ جلتی تھی. قرب و جوار میں اتنے لوگ آباد تھے کہ ایک بستی کی روشنی ابھی ختم نہیں ہوتی تھی اور دوسری بستی کی روشنی شروع ہو جاتی تھی. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے. پھر ان کا دارالحکومت جو تھا معارب کے نام سے تھا، اور موجودہ جو یمن کا دارالحکومت ہے صنعاء، اس سے 55 میل اگر شمال مشرق کی طرف چلے جائیں تو وہاں ان کے آثار اب بھی پائے جاتے ہیں. معارب کو انہوں نے دنیا بھر کا سب سے بہترین مرکز بنانے کی کوشش کی، اور ان کی حکومت کا پھیلاؤ یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ اپنے اس یمن میں بیٹھ کے، ان کی سلطنت کی وسعت روس تک تھی، اور روس تک کے علاقوں کو یہ کنٹرول کرتے تھے. سمرقند کی تاریخ پر اٹھا کر دیکھیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یمن والوں نے سمرقند پہ حکومت کی ہے، اور وہاں تک ان کے عمرا جاتے تھے، وہاں تک ان کا قانون چلتا تھا، اور یہ پھر کوئی چھوٹی موٹی قوم بھی ایسی نہیں رہی کہ ان کے زمانہ عروج جو تھا وہ کوئی 200-300 سال پر محیط ہو، بلکہ پورے تقریباً یہ 1100 سال یا 1000 سال تک حکومت کرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں قبل مسیح میں چلے جائیں تو 115 قبل مسیح ادھر سے شروع کریں، اور پھر 1100 قبل مسیح تک چلے جائیے. یہ سارا اس ایک اکیلی قوم کا دور ہے جس میں یمن، شام، مصر، عراق، حجاز اور ترکی اور یہ سارے آگے روس کے علاقے ہوتے ہوتے سمرقند افغانستان تک ان لوگوں کی حکومت قائم تھی. اور ان کی جگہ پر پھر جب ان کی زوال اور تباہی آئی ہے تو ہمیر کی قوم تھی، انہوں نے سنبھال لیا. اور اسی معاملے میں وہ حدیث بھی ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیر والوں کو حکومت دی تھی، ہمیر والوں کو عربوں کی قیادت دی تھی، اور پھر جب وہ نافرمانی انہوں نے اختیار کی تو اللہ نے ان سے چھین کر قریش کو قیادت دے دی. تو ہمیر سے پہلے انہی لوگوں کا غلغلہ تھا، ہر طرف تسلط تھا. ایک طرف ان کے مشرقی حصے تھے، افریقہ، ہندوستان اور مشرق بعید تھا، اور عربوں کا، حجاز کا درمیان کا علاقہ یہ آڑ بن گیا تھا، اور جو تجارت ان کی ہوتی تھی، یعنی یہ یہاں سے چیزیں خریدتے تھے، مشرق افریقہ سے، ہندوستان سے، مشرق بعید سے، اور پھر یہ اپنی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے مصر، شام، یونان اور روم تک جاتے تھے. اور ہندوستان کی مشہور چیزیں، یعنی اس زمانے میں جو لکڑیاں پیدا ہوتی تھیں، اس زمانے میں تلواریں جو بنتی تھیں، تو یہ سب چیزیں ان ممالک سے لے کر ان ممالک تک پہنچاتے تھے، اور ان ممالک میں جو چیزیں بنتی تھیں، کارآمد ہوتی تھیں، انہیں لے کر آتے تھے. ہاتھی دانت کا کاروبار افریقہ کے ساتھ ان کا ہوتا تھا، اسی طرح دارچینی، لوبان، سندل، جتنی چیزیں ہیں یہ سب ان کے پاس تھیں. یہاں تک کہ یونان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، جو بہت قدیم تاریخ دنیا کی شمار کی جاتی ہے، تو یونانی مورخین نے مالدار ترین قوم دنیا کی جو لکھی ہے وہ انہیں ہی لکھا ہے کہ سبا والے سب سے زیادہ مالدار تھے. یونان کے مورخین کو تو اتنا رشک ہے ان پہ کہ ان کی پرانی قدیم یونان کی ہسٹری آپ اٹھائیے تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت کا رخ ایک طرف ہے آج کل، اور وہ سوات طرف ہے، اور وہ تاریخ بھی کوئی دو چار سو سال کی نہیں ہے، ہزار سال کی تاریخ ان کی کہتی ہے کہ دنیا میں جو چیز پیدا ہوتی ہے قوم سبا کی طرف جا رہی ہے، دولت ادھر جا رہی ہے، اور مالدار ترین قوم یہ ہے. انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے تک ایسے بنائے ہوئے تھے کہ ہیرے ان میں جڑتے تھے، سونے کے پترے ان پر چڑھاتے تھے، اور سونا اور چاندی اتنا زیادہ اس قوم میں ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنے گھروں کے برتن سونے چاندی کے بنا لیے تھے. اس سے زیادہ تعیشات کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ بلدتن طیبتن، یہ پاک شہر تھا، اور رب غفور اور پروردگار بھی بڑا مہربان تھا. اللہ کی یہ عنایات کا سلسلہ اس قوم پر ایک ہزار برس سے زیادہ جاری رہا. اور اس اثنا میں جتنی بھی ان میں تباہی جو چیزیں آتی رہی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان میں مبعوث ہوتے رہے ہیں، اور پھر ان کی آگے جو نسلیں چلی ہیں، جو تجارت کے سلسلے چلے ہیں، دو چیزیں تھیں، تجارت تو یہ تھی، دوسرا انہوں نے جو بڑا کام کیا تھا وہ یہ کہ اپنے یہاں زراعت کو رائج کیا. پانی تو ہوتا نہیں تھا، تو انہوں نے معارب کے قریب جو پہاڑ تھے ان پہاڑوں میں آڑ لگائی، اور اس آڑ میں انہوں نے پانی کو روکنا شروع کیا. اور اس زمانے میں ان لوگوں کی تعلیم یا تربیت یا ان کی ٹیکنیک ایسی تھی کہ اس پانی کو 150 فٹ دربے 50 فٹ کے طول اور عرض میں انہوں نے ایک ڈیم بنایا، اور اس ڈیم کے بیچ چار حصے قرار دیے. سب سے نیچے تو انہوں نے حوض رکھا، پھر اس سے اوپر کا درجہ، پھر اس سے اوپر کا درجہ، اور اس حوض سے انہوں نے پورے یمن میں نہریں پھیلا دیں. نتیجہ اس کا یہ کہ اس حوض کا جب پانی خالی ہو جاتا تھا تو پہلے درجے سے یہ پانی اس پہ نکالتے تھے، پھر وہ خالی ہوتا تھا تو دوسرے درجے سے پانی نکالتے تھے، اور اتنا پانی سٹور کر لیتے تھے کہ دو سال کے لیے ان کے لیے کافی تھا. انہیں ڈر تھا کہ کسی سال اگر بارش نہ ہو اور قحط پڑنے کا خدشہ ہو تو پھر پانی کہاں سے آئے گا. اس لیے یہ اتنا بڑا ڈیم بنایا گیا کہ قرآن پاک نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. سیل العرم جو ہے یہ اسی ڈیم کا تذکرہ ہے جو ان لوگوں نے بنایا تھا، اور اتنے زبردست پہاڑی پتھر اور چیزیں رکھ کے کہ وہ میلوں کے علاقے میں پھیلا ہوا جو پانی تھا، کوئی دراڑ نہیں تھی، کوئی پانی کے بہ جانے کا خدشہ نہیں تھا، کوئی پہاڑوں کے ہل جانے کا خدشہ نہیں تھا. اور زراعت میں ان کی دوسری ترقی دوسری چیز تھی، یہ اتنی زیادہ ہوئی کہ قریب کے ساحل سے جو لوگ گزرتے تھے ان تک یہ ساری چیزیں پہنچتی تھیں. یعنی ان پھل ان کے ہاں عام تھے، اور پھل بھی اتنی کثرت سے تھے کہ دنیا میں پھلوں کی تجارت پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. تو زراعت کو بھی ترقی ہوئی، تجارت کو بھی ترقی ہوئی، اور 10 قبیلے ان کے بن گئے. خوشحالی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان 10 قبائل کے پوری کی پوری آبادی ان کے اسباب اور وسائل پر چلتی تھی. کندہ انہی میں سے تھے، اسی طرح ہمیر جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بھی انہی میں سے تھے. یعنی سبا کے آگے جو شاخیں بنی تو ان میں کندہ، ہمیر، مزہج، انمار، جزام، لخم اور غسان، یہ سب کے سب اس کی نسلیں تھیں. یہ تو 7 نسلوں کا ذکر عام طور پر آتا ہے، 3 قبیلے ان کے اور بھی تھے. یہ غسانی جو عام طور پہ آتے ہیں کتابوں میں کہ غسان والوں نے یہ کہا یا بنو غسان سے جو آدمی تھا، تو یہ در حقیقت سبا کی قوم کے ہی افراد تھے اور انہی کا دور چل رہا تھا. ان کے آغاز میں اللہ کی توحید پر یہ قائم تھے. جو کچھ اخلاقی برائیاں پیسے کی وجہ سے آ گئی تھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، انہیں نصیحت کرتے تھے. اور ایک روایت میں یہاں بھی آیا ہے، یہاں تک بھی، کہ 115 کے قریب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان میں آئے، اور انہوں نے آ کر ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، تبلیغ کی. ان کی قوم میں ایک ملکہ آئی، اور اس کا دور ایسا تھا کہ بظاہر شرک کی وجہ سے ان میں تباہی پھیل جاتی، اور بظاہر یہ ساری چیزیں ان کی ختم ہو جاتی. اس نے اپنا ایک تخت بنوایا اور اتنا زبردست تھا کہ اس کی تعریف حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کی گئی. وہ ملکہ بلقیس جو تھی وہ اسی قوم کی تھی، یہیں پہ یہ پیدا ہوئی تھی، اور اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ آفتاب پرست تھے، سورج کو پوجتے تھے. قرآن پاک نے بھی یہی کہا ہے. اس لیے حدود جب گیا ہے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو قریب میں رہتے تھے شام میں، انہیں بھی اندازہ تھا کہ یہاں کا کیا کچھ ہو رہا ہے. مگر حدود نے آ کے کہا کہ میں حیران ہوں اس پہ کہ وہاں پر اللہ کو چھوڑ کر وہ پرستش کرتے ہیں اس کی، سورج کی. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خط اپنا بھیجا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور جو ہے وہ عام طور پہ 926 قبل مسیح سے گنا جاتا ہے، یعنی 926 قبل مسیح سے پیچھے چلے جائیں تو 976-75 قبل مسیح تک یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا 50 سالہ دور حکومت تھا. اسی اثنا میں انہوں نے انہیں دعوت دی کہ قریب تھا کہ سلطنت اجڑ جاتی اور شرک کی وجہ سے جیسے عذاب آتے رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ بھی ہو جاتا، مگر اس کی ملکہ نے اسلام کو قبول کر لیا. قرآن پاک میں آیا ہے کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کو دیکھا اور وہ حیران رہ گئی کہ یہ کیا چیز ہے، اور وہ شیشے کا بنا ہوا تھا اور ایسے لگتا تھا جسے پانی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ سرہم ممرد من قواریر، یہ شیشے جڑے ہوئے ہیں. تو وہ اتنی حیران ہوئی کہ اس کی سمجھ میں کوئی بات آئی نہیں سوائے اس کے کہ یہ شخص واقعی خدا کا پیغمبر، خدا کا نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس نے اسلام کو قبول کیا. اور اسی طرح ان آیات میں آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ سدد نے آ کے کہا کہ میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں پر جہاں جو ملکہ ہے ولہا عرش عظیم، اور اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے. تو یہ تخت کوئی چیز آخر ہو گئی، اسی لیے اس کا ذکر اتنا زیادہ کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کوئی ہے جو اس تخت کو میرے پاس لے آئے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تخت لایا گیا، اس سے اس قوم کو ہدایت ملی اور آہستہ آہستہ وہ شرک سے مجتنب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کی توحید کے قائل ہوئے. لیکن اس کے بعد دوبارہ ان میں بت پرستی آئی. یہ بت پرستی کن ذرائع سے آئی؟ آہستہ آہستہ یہ شرک میں پھر کس طرح چلے گئے وہ ایک لمبی تاریخ ہے. المکہ ان کے ہاں بہت بڑا خدا تھا. اب جو چیزیں نکلی ہیں آثار قدیمہ کی کھدائی سے، المکہ اصل میں چاند دیوتا کو کہتے تھے. اسی طرح اس طرح کو بھی بڑی پرستش ہوتی تھی، اور وہ زہرہ ستارہ جو ہے خوبصورتی کا پیکر جو سمجھا جاتا ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ اس کی بھی بڑی پرستش ہوتی تھی. اسی طرح آثار قدیمہ جو برآمد ہوئے ہیں وہ توحید کے زمانے کی بھی ہوئے ہیں، یعنی ان کی بعض جگہیں ایسی نکلی ہیں جہاں پہ وہ یقیناً خدا کی عبادت کرتے ہوں گے. تو وہاں لکھا ہوا پایا گیا کہ الہ ذوی السما، وہ اللہ جو آسمانوں کا پروردگار ہے، جو زمین کا پروردگار ہے، یہ جگہ اس کے لیے بنائی گئی ہے اس کی عبادت کے لیے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان پہ وہ زمانہ بھی توحید کا گزرا تھا، پھر شرک کا زمانہ بھی آیا ہے، اور شرک کے زمانے میں یہ چاند کی، زہرہ دیوی کی، ان چیزوں کی پرستش کرتے تھے. اسی اثنا میں جب ان کی حکومتیں جاری تھیں تو 650 قبل مسیح میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ زراعت کو ترقی دینے کے لیے وہ جو ذکر کیا ہے سد معارف کا، اس ڈیم کا انہوں نے نقشہ بنایا اور سد معارف کی تعمیر شروع ہوئی. اور پھر ہوتے ہوتے سد معارف اتنا خوبصورت بنا، اتنا اچھا علاقہ بنا، چاروں طرف اس کے باغات لگ گئے، اور وہ اتنا عمدہ بنا کہ انہوں نے اپنا دارالحکومت بھی وہیں پر شفٹ کر لیا، منتقل کیا، اور وہ قرار پایا دارالحکومت ان کا. اور پھر اس کے بعد ان کے دارالحکومت پر جب تباہی آئی ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل سے کچھ تذکرہ فرمایا ہے کہ کس طرح ان پہ خدا کا عذاب آیا. پھر یہ ڈیم ٹوٹا، اور ڈیم جب ٹوٹا تو اس پانی کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. ان کے شہر اجڑ گئے، سلطنت برباد ہو گئی. پھر اس کے بعد آپس کی خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور اتنی زیادہ لڑائیاں ہوئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے کچھ پہلے، یعنی 115 قبل مسیح میں، ہمیر نے اس سارے علاقے پر قبضہ کر لیا اور مار بالکل اجڑ کر رہ گیا، ایسا اجڑا کہ وہاں پر کوئی کسی کا نام لینے والا نہیں رہا. وہ باغات اجڑ گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، اور 115 ہجری میں معارب پر مکمل طور پر ہمیر والوں کا قبضہ ہوا. اب بھی. اور انہوں نے ہمیر والوں نے پھر ترقی شروع کی اور ہمیر والوں نے ان کے جو بچے کھچے آثار تھے اس سے فائدہ اٹھایا اور کام کیے اور انہوں نے اپنا دارالحکومت ریدان ایک جگہ تھی اس کو بنا لیا. اور یہ جو ریدان ہے اب جو موجودہ یمن ہے اس کا شہر ہے ایک یریم کے قریب پایا جاتا ہے. تو یریم کے قریب اب ایک مدور گول پہاڑی ہے, بس اس پہاڑی پر آثار کوئی دیکھے تو اس ہمیر قوم کے آثار نظر آئیں گے. ہمیر قوم میں یہ تباہی پھر آئی ہے اور ہمیر ایک عرصے تک رہے ہیں مگر پھر وہ بھی اجڑ گئے. اسی طرح 450 عیسوی میں یہ جب بند ٹوٹا, سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہوئے تھے, 450 عیسوی میں جا کر یہ تباہیاں پھیلی ہیں. اور اللہ تعالی نے اسی لیے سورہ سبا میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے, پہلی صدی عیسوی میں ان کی تجارتوں پر زوال آ گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنی تجارتوں کو فروغ دینے کے لیے سبا کی قوم نے اتنا کام کیا تھا, جو کام کیا تھا. پھر ہمیر والے جب آئے ہیں تو انہوں نے دریائے نیل کو بحیرہ احمر سے ملانے کی کوشش کی, ریڈ سی سے. یہ جو نہر سویز ہے یہی ہے نا کہ انہوں نے ریڈ سی کو نیل کے ساتھ ملا دیا اور اس میں شپ چلتے ہیں, جہاز چلتے ہیں اور تجارتی قافلے بحری طور پر اس میں آتے جاتے ہیں. یہ سب سے پہلے جس شخص کو یہ بات سوجی تھی وہ ایک فرعون تھا, فرسس اس کا نام تھا. اس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ اس علاقے میں تجارت کو رائج کرنے کے لیے ریڈ سی کو اگر نیل سے ملایا جائے اور یہاں سے درمیان میں راستے نکالے جائیں تو اس سے تجارت عام ہو سکتی ہے, اس سے پھر آگے تک جایا جا سکتا ہے. پہلی مرتبہ اس نے کیا اور وہ 1700 برس 2000 برس قبل مسیح میں تھا, یعنی آج سے کوئی 4000 سال پہلے. غالباً سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہوگا یا اس سے کچھ پہلے کا یا اس سے کچھ بعد کا. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بند ہو گئی جگہ, پھر اس جگہ کو دوبارہ کھدوایا ہے اور دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے انہوں نے آ کر. بطلیموس سیکنڈ جو تھا اس نے اس کو تعمیر کیا ہے اور 285 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو ہو گئے تھے 285 عیسوی میں پھر اس نے تعمیر کیا ہے. لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ پھر مٹی پڑتی چلی گئی اور پھر اس کے بعد یہ ختم ہو گیا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس کو کھولنے کا حکم دیا ہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ چیز بنائی گئی تھی. اتنی زیادہ ترقی قوم سبا نے کی تھی کہ ان کے جو موجودہ آثار ہیں اس میں قصر غمدان ایک جگہ ہے, وہ دیکھنے کی چیز. قصر غمدان کے آثار بتاتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ کھنڈرات جو آج ہیں کسی زمانے میں اس قوم کو کتنا عروج حاصل ہوا ہوگا. اسکائی اسکریپر کے نام سے, اسکائی اسکریپر جو اب تصور ہے لوگوں میں اور جو اتنے بلند و بالا مینار ہیں, یہ شاید اس زمانے میں بھی کہیں پایا جاتا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ 800 فٹ بلند بلڈنگز ہیں ان کی, اور 800 فٹ بلند بلڈنگ بنانا اس زمانے میں جبکہ ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہوگی, جبکہ چیزیں ایسی نہیں ہوں گی, یہ اس کی دلیل ہے کہ اس قوم نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں 22 پارے میں سورہ سبا میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کو اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے کہ لقد کان لسبع ان فی مسکنہم آیا, اور لوگوں یقیناً نشانی ہے اللہ تعالی کی سبا کے مسکن میں, اور نشانی اللہ نے اس میں رکھی ہے جنتان عن یمین و شمال, دو باغ ہم نے انہیں دیے تھے, اللہ نے دیے تھے انہیں جنتان عن یمین و شمال, ایک باغ جو تھا وہ یمین دائیں طرف تھا اور ایک باغ ان کا بائیں طرف تھا. اس زمانے میں یہاں پر جو جن لوگوں نے اس پہ تفصیل سے لکھا ہے اور اس زمانے کے بھی بعض لوگوں کی تحریریں جو دستیاب ہوئی ہیں اس کا بڑا اچھا جائزہ لیا ہے کہ گارتھر کیڈس تھا, ایک بہت بڑا سیاح تھا اور مورخ تھا, اس نے ساری چیزیں لکھی ہیں. اور اس کی مزید تفصیلات اگر دیکھنا ہو تو حضرت نے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے ارض القرآن, اس میں دیکھنی چاہیے. زمانہ مدت ہو گئی اسے پڑھے ہوئے, یہاں دستیاب نہیں ہے, مگر سید صاحب نے بڑی محنت سے اس کتاب کو لکھا ہے. سید صاحب نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے عبرانی زبان سیکھی تھی. جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے زندگی میں اور جنہیں دھن لگ جاتی ہے کام کرنے کی, وہ اس طرح محنت کیا کرتے ہیں کہ سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے عبرانی زبان سیکھی تاکہ عبرانی کے جو پرانے کتبے برآمد ہوئے ہیں براہ راست انہیں پڑھ سکیں اور تحقیقی طور پر لکھ سکیں کہ کون سی چیز کا اصل مقام کیا ہے. تو گارتھر نے جو اپنا بیان اس میں لکھا ہے اس نے تاریخ کو لکھی ہے اور حضرت سے بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے سونے اور چاندی کے ظروف تھے, ان کے کھانے پینے کا سارا سامان سونے اور چاندی پہ مشتمل تھا. اسی طرح دیواریں جو بناتے تھے تو اس کے اوپر سونے کی چادریں چڑھا دیتے تھے خوبصورتی کے لیے. دروازے جو چوکھٹیں بنتی تھی ان میں ہیرے یاقوت اور اچھی قسم کے پتھر یہ چیزیں لگا دیا کرتے تھے, اور اتنے دروازے ان کے مزین تھے کہ اس زمانے کا ایک ایک دروازہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ پتھر اب ختم ہو گئے مگر جو تاریخ اس نے لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے میں جا کر ان کا ایک دروازہ بنتا ہوگا, اور کوئی پرواہ نہیں تھی انہیں. اللہ نے فرمایا ہے ہم نے انہیں دو باغ دیے تھے, اب وہاں پر باغات کو سیراب کرنے کے لیے کوئی دریا تو تھا نہیں. تو معارف جب انہوں نے دارالحکومت بنایا ہے تو اس معارف میں انہوں نے پانی کو روکا, اور پانی کو روک کر پھر کاشتکاری کی ہے. یہ ارم کا جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے یہ اسی کے لیے استعمال فرمایا ہے. درختوں کی قسمیں تھیں, اتنی قسمیں تھیں درختوں کی کہ وہ پھل اب دنیا میں ناپید ہو گئے ہیں. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس زمانے میں یہ پھل کس قسم کا تھا جو پایا جاتا تھا, اور درخت یہاں سے لے جا کر دوسرے ممالک میں لگائے جاتے تھے. کھانا انہیں پکانا ہوتا تھا تو لکڑی کی اتنی کثرت تھی کہ سندل کی لکڑی سے ہنڈیا پکتی تھی. دار چینی کو جلا جلا کے سالن بنانے کا کام لیتے تھے. یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ تعیشات اتنی تھیں, پیسہ اتنا تھا. اللہ تعالی نے اسی کو فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں دو باغ دیے, ایک باغ ان کے دائیں جانب تھا ایک باغ ان کے بائیں جانب تھا. کلو من رزق ربکم, اور ہم نے انہیں کہا کھاؤ اس سے, یہ تمہارے پروردگار نے رزق دیا ہے. واشکروا لہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو. بلدتن طیبتن, یہ پاک شہر تھا. ورب غفور, اور پروردگار ایسا تھا جو معاف کرنے والا تھا. اس سے زیادہ دنیا میں جنت کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی شہر میں کسی ملک میں رزق کی فراوانی ہو اور خوف کوئی نہ. یہ دو چیزیں ایسی ہیں, رزق کی کمی اور خوف کا تسلط, کے انسان کی ساری صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں. جب ڈر لگ جاتا ہے کسی انسان کو کہ اب یہ کام ہو جائے گا, اب یہ بات ہو جائے گی, تو وہ پھر خوف اتنا نفسیات پر اثر ڈالتا ہے کہ انسان کسی اور کام کے لیے رہ نہیں جاتا. اور اسی طرح اگر رزق کا پڑ جائے کہ بھوک ہے تو بھوک بھی ایسے ہی سما پیدا کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جہاں اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے کسی بھی قوم پہ, تو آپ دیکھیے خدا نے دو چیزوں کے متعلق فرمایا ہے. ایک یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں کھانے کے لیے رزق دیا, اور کئی جگہ یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں خوف میں امن دیا. یہ قریش کے حالات جو گزر چکے ہیں اس میں بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطعمہم من جو, اللہ نے انہیں کھانے کے لیے دیا بھوک میں. وآمنہم من خوف, اور اللہ نے انہیں خوف سے امن دیا. تو کہیں بھی ترقی اگر کسی معاشرے میں ہوتی ہے اور کسی بھی قسم کی ترقی, تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہاں امن ہو. اگر معاشرے میں امن نہیں ہوگا, کوئی آدمی اپنا کام نہیں کر سکتا, ڈاکٹر اپنا کام نہیں کر سکتا, ایک انجینئر اپنا کام نہیں کر سکتا, کسی شخص کی صلاحیتیں سامنے کھل کے نہیں آ سکتی جب تک کہ امن کی فضا قائم نہ کی جائے. تو امن کی فضا کے لیے اللہ نے اپنے احسانات میں سے گنا ہے کہ ہم نے امن ہی امن رکھا تھا. یہاں بھی یہی فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ اپنے رب, تمہارے رب نے جو تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ. واشکروا لہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو. پھر فرمایا ہے کہ پاک شہر تھا, اور رب جو تھا وہ غفور تھا. اس شہر کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ کوئی ایسا جانور نہیں تھا جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکے. بچھو, سانپ, مچھر, پسو, اس قسم کی چیزیں جو انسانوں کو ڈس لیتی ہیں, تکلیف دیتی ہیں, رہ نہیں سکتی تھی. یا تو اس وجہ سے کہ خدا تعالی نے ان چیزوں کو اجازت نہیں دی ہوگی, اور یا اس وجہ سے کہ ان کی ترقی واقعی ایسے ہی ہو گئی ہوگی, انہوں نے باغات اور ایسی چیزیں لگائی ہوں کہ یہ چیزیں ان چیزوں سے بالکل انسان محفوظ رہیں. اب بھی دنیا میں خاص طور پہ یورپین ممالک جو ہیں, کنٹریز جو ہیں, ان میں ایسے شہر پائے جاتے ہیں جہاں اس قسم کی چیزیں نہیں نظر آتی, تو وہ وہاں کی تہذیب کا اثر ہے. وہاں کے ارینجمنٹس ہیں، وہاں کی ثقافت ایسی ہو گئی ہے، تو ممکن ہے ان کی ثقافت ایسی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے پاک ہونے کی تعریف فرمائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعرضوا، انہوں نے کیا کیا، خاطر میں نہیں لائے، خیال میں نہیں لائے کہ خدا نے کتنے احسانات کیے ہیں، خدا کے کتنے انعامات ہیں. فارسلنا علیہم سیل العرم، تو پھر ہم نے کیا کیا کہ سیل عرم کو ان پر بھیج دیا. سیل کہتے ہیں پانی کی رو کو، اور عرم اس کا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ معارب، یعنی سیل عرم کو اللہ نے توڑ دیا اور کھول دیا ان پہ. وبدلناہم، اور ہم نے اس سیلاب کے بعد تبدیل کر دیے، بے جنت ایہم جنتین، ان دو باغات کے عوض میں دو باغ اللہ نے اور دے دی. وہ جو دو باغ تھے وہ تو ان کی 50% سے زائد آمدنی کا ذریعہ تھا، کیونکہ یا تجارت تھی یا زراعت تھی. جب یہ ٹوٹا اس دمارب تو اس کے بعد پھر خدا کہتا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے دو باغ اور دے دیے، زواتی اکل خمتن، اور وہ ایسے تھے کڑوے کسیلے پھل ان پہ لگتے تھے. وہ اصلن، اور ببول اور کیکر کے درخت اگائے. وہ شعیم من سدرن قلیل، اور جنگلی بیر جو ہوتا ہے اس کے درخت اگائے. کہاں وہ ایسے باغات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو، اور کہاں خدا نے انہیں ان تین چیزوں سے بدل دیا. ایک تو پیلو کے درخت اگائے، پیلو ایک جنگلی پھل ہوتا ہے، زیادہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، اور کسیلا بھی ہوتا ہے اور بد ذائقہ بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایسے درخت اس میں اگا دیے. اور پھر دوسری چیز فرمائیے کہ وہ اصلن، اصل جو ہے اس کا ترجمہ ایک تو کیا گیا جھاؤ کے درخت اردو میں، اور جھاؤ کا درخت بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں بھی کانٹے ہوتے ہیں. اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ببول یا کیکر، تو کیکر اور ببول کے درخت میں تو سرے سے ہوتے ہی کانٹے ہیں، وہ تو جانوروں کے کھانے کے کام آتا ہے، یہ اجاڑ آیا ہے تو اس طرح اجڑے ہیں. اور پھر فرمایا ہے وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيل، اور بہت اس میں جو بہت کم بیر پیدا کرنے والے درخت، یعنی جنگلی بیریاں لگ گئیں. بیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بیر جو ہوتا ہے وہ جو اصل کھانے کے لیے پھل ہے اس درخت میں کانٹے کم ہوتے ہیں اور نفیس عمدہ قسم کا پھل زیادہ پڑتا ہے، اور ایک بیر ایسا ہوتا ہے جو جنگل میں اگاتے ہیں جیسے درخت ہوتے ہیں، تو اس میں کانٹے زیادہ پڑتے ہیں اور کھانے کے لیے کوئی چیز کم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسے کیا ہے، اور یہ کیوں کیا خدا نے؟ ذالک جزائناہم بما کفروا، اور یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. اللہ نے حکم شکر کا دیا تھا، انہوں نے اس کے مقابلے میں کفر کیا. اور یہ افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اقوام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو انعامات کرتے ہیں جب لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، لوگ اس پہ اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تو پھر وہی چیز بدل کے ان کے لیے مصیبت بنا دی جاتی ہے. جتنا بڑا انعام ہوتا ہے اتنا ہی بڑا پھر عذاب بھی آ جایا کرتا ہے. 1000 برس تک مسلسل خدا کے انعامات کسی قوم پر رہیں اور وہ اپنے آبا و اجداد اور اپنی ساری تاریخ کو اور خدا کے احسانات کو بھلا کر، اللہ کی کرم نوازی کو بھلا کر خدا کی نافرمانی کرنے لگے. اللہ نے فرمایا وَحَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، اور یہ سزا جو دی جاتی ہے سوائے ناشکروں کے اور کس کو دی جاتی ہے؟ یعنی ایسی ناشکری کرنے پر خدا نے یہ سزا دی انہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے ان کے درمیان، وبین القرى التي باركنا فيها، ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، قرن ظاہرتن، اور وہ ساری کی ساری بستیاں آباد تھیں. ان کے درمیان اور وہ بستیاں جہاں پر ہم نے برکت دی ہے، درمیان میں جگہ جگہ بستیاں آباد تھیں. وقت درنا فيها السير، اور ہم نے مقرر کر دیے تھے ان کے لیے قافلوں کے لیے راستے ٹھہراؤ کی جگہ، اور ہم نے کہا تھا سیرو فیہا، ان میں چلا پھرا کرو، تجارت کرو، لیالیا و ایامن، راتوں کو چلو دن کو چلو، آمنین، امن کے ساتھ تجارت کرو. یمن سے لے کے شام تک کے یہ سارے علاقے ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے. قرلتی بارکنا فیہا، وہ شہر بستیاں جن میں ہم نے برکت کی رکھی ہے، یہ شام کا علاقہ ہے. شام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے برکت رکھی ہے، یہاں بھی اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے وہاں پر برکتیں رکھی ہیں. حدیث میں بھی بہت جگہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی تعریف میں بہت باتیں ارشاد فرمائی ہیں. کہ یہ ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ شام چلے جانا، قیامت کے قرب میں جب حالات خراب ہو جائیں تو شام چلے جانا. اسی شام کے متعلق ہی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عراق پر تباہی آئے گی، اور عراق پر جب تباہی آئے گی تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا بائیک آؤٹ کر دے گی عراق کا، اور عراق کو کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، درہم ولا قفیس، ایک روٹی کا ٹکڑا عراق نہیں جائے گا، اور ایک درہم دینار عراق نہیں جائے گا. یہ لگتا ایسے ہے کہ غالباً یہ پیشن گوئی اب پوری ہوئی ہے جو عراق کا بائیک آؤٹ ہو گیا ہے پوری دنیا سے چند برسوں سے، یہ بات اب پوری ہوئی ہے. اور پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا ثم یاتی بالشام، پھر شام کی باری ایسے آ جائے گی. تو جب بھی شام پر اب ایسی کیفیت آئے گی اور شام کی تباہی ہوگی اور شام پر عیسائیت کا غلبہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہاں سے شام والوں کے لیے پوری دنیا کا بائیکاٹ ہو جائے گا اور کوئی چیز شام نہیں جا سکے گی اور شام میں بھی لوگ مریں گے، تو پھر اس کے بعد قیامت کی اگلی علامات شروع ہو جائیں گی. اب جو چیز سامنے آنی چاہیے خدا تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے اور مسلمانوں کو بچائے خدا اپنے غضب سے، مگر اب جو چیز ڈر ہے جس کا، وہ شام کی حالت ہے، یہ کسی وقت بھی بدل سکتی ہے، اور جب یہ بدلے گی تو پھر اس کے بعد بہت بڑی تبدیلیاں ہیں جس پوری دنیا میں آ جائیں گی. مسلم کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہاں پر یہ تھے سبا والے اور وہ بستیاں جن میں ہم نے برکت رکھی ہے، ان دونوں کے درمیان قرن ظاہرت ہے، بستیاں ہی بستیاں تھیں، اتنی بستیاں تھیں کہ تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب تجارت کے لیے چلتے تھے تو اپنے ہاں سے قافلہ چلتا تھا ان کا، چند گھنٹے کے بعد دوسری بستی آ جاتی تھی، وہاں ٹھہر جاتے تھے، کھانا پینا آرام، اور اس کے بعد پھر آگے اور بستی آ جاتی تھی، پھر اور بستی آ جاتی تھی، غروب تک پہنچ جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا کہ لیالیہ، راتوں کو بھی ہم نے کہا چلو پھرو گھومو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راتوں کو بھی امن تھا، کوئی لوٹنے والا نہیں تھا، کوئی ڈاکہ نہیں پڑتا تھا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر ہر جگہ اتنی آگ روشن تھی، اتنے الاؤ، اتنی روشنی تھی کہ پچھلے مقام پہ جب ٹھہرتے تھے وہ روشنیاں ابھی ان کے جانوروں کے لیے ختم نہیں ہوتی تھیں اور اگلی بستی کی روشنیاں پہلے سے شروع ہو جاتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدرنا فی حصائر، اور ہم نے اس میں مقرر کر دی تھی جگہیں جہاں پہ آرام کریں، جہاں پہ ٹھہریں، جہاں پر رک کے اپنے حالات کو دیکھیں قافلے کے. سیرو فیہا لیالی و ایام آمنین، اور ہم نے کہا امن سے سکون سے چلتے پھرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی ڈاکہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے یہ تجارتی قافلے جو چلتے ہیں، اور تجارت جو اب بھی دنیا میں ہوتی ہے تو رات کے سفر سے اب تک لوگ گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں رات کو کیا ہو جائے گا، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. بہت سے ممالک میں رات کو منتقلی سامان کی، ان چیزوں کی، اب تک بہت سے ممالک میں ہمت نہیں ہوتی رات کو اتنے بڑے بڑے قافلے اور تجارتی چیزیں لے کے جانے کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنی، امن کے ساتھ جاؤ. ان کے قافلوں میں ہیرے، چاندی، جواہرات، سونا، خوشبودار لکڑی، کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں، چمڑا لے کے جاتے تھے، تلواریں لے کے جاتے تھے، کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں. فقالو، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. یہ ہے شامت، جب مت ماری جائے نا کسی آدمی کی، کسی قوم کی، پھر ایسی دعائیں مانگتے ہیں. فقالو، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور ان کا ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ ہمارے سفر دور دور کے کر دے. یہ تو گھر بیٹھے ہی کھانے کو مل جاتا ہے، ایسی کیا زندگی ہے؟ یہ کیا صبح گئے قافلہ لے گئے، شام کو آئے، دو مہینے بعد آئے، مہینے بعد آئے، یہی ساری چیزیں مل جاتی ہیں، راستے بھی پر امن ہیں، کوئی کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے، ہر طرح سے امن ہے، اطمینان ہے. اس امن اور اطمینان کا حق یہ تھا کہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے، خدا کو یاد کرنے لگ جاتے. اللہ تعالی نے دنیا میں اصل میں تو اپنی یاد کے لیے ہی بھیجا ہے، یہ تو باقی ساری چیزیں بعد کی ہیں. اصل میں تو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے یاد کرو. اب سے مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بندے کو بھیجا ہے کہ مجھے یاد کرتے رہنا. بندے نے تھوڑی دیر کے بعد کہا خداوندہ بھوک لگی ہے، تو کہا کھانا کھاؤ اور آ کے پھر مجھے یاد کرو. وہ کھانا کھا کے پانی پی کے آیا، پھر اس سے کہا خدایا نیند آ رہی ہے، تو کہا اچھا سو جاؤ پھر اٹھ کے مجھے یاد کرنا. وہ سو گیا، پھر اٹھا، پھر اللہ کو یاد کیا، اس نے کہا خدایا اس کے لیے کھانا لانے کے لیے کمانے کی ضرورت ہے، تجارت کر لیں، نوکری کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اچھا بھائی چلو تجارت کرو، نوکری کرو، اور جو وقت پھر تمہارا بچ جائے گا نا پھر مجھے آ کے یاد کر لینا. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اپنی یاد کے لیے بھیجا تھا. یہ ساری چیزیں ضروریات کے درجے کی ہیں، تو ضروریات کو ضروریات کے درجے میں رکھنا چاہیے. بندوں نے تو یہ کر لیا کہ اپنے آپ کو معاشی مشین بنا لیا، اللہ کی یاد بیچ میں سے نکل گئی جو اصل کام تھا، اور باقی سارے کاموں کے لیے پورا وقت دے دیا کہ ہم نے کام گویا یہ کرنے ہیں، یہ اصل کام ہے، اور باقی خدا کی یاد کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے اس کی مثال آسانی سے سمجھنی ہو تو آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، تو جو اپنی ضرورت کا کام ہے بھائی وہ کرو، اور باقی جا کے اللہ کو یاد کرنا ہے، خدا کے احسانات، اس کا ذکر، اس کا انعام، اس پہ شکر، یہ کام کرنے کے ہیں. اب وہ بغیر کسی ضرورت کے بھی بیٹھا ہوا ہے، رات بھی گزر رہی ہے، دن بھی گزر رہا ہے، کافی بھی چل رہی ہے، چائے بھی چل رہی ہے، ساری چیزیں، اور اتنی زیادہ کہ بیمار ہو جاتا ہے، گردن میں بل پڑ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، مگر وہ چسکا نہیں جاتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے یہ خیال ہی نہیں کیا کہ اللہ نے کس لیے بھیجا تھا. قرآن نے اسی کو کہا ہے کہ ہم نے اتنے انعامات کیے تھے، فارضو، وہ خاطر میں ہی نہیں لائے، انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ جس رب نے اتنے انعام کیے ہیں اس پروردگار کی کتنا شکر ادا کیا جائے، تھوڑا ہے. اس لیے جو لوگ اور جو قومیں معاشی خوشحالی اور معاشی فارغ البالی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتی، پھر خدا سزا کے طور پر ان کو معاشی وبال میں مبتلا کر دیتا ہے. جب پیسہ ہو کھلا اور کمانے کی کوئی ضرورت نہ ہو، اس زمانے میں اللہ کو یاد نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ یہ معاشی فراغت جو ہے وہ پھر چھین لیتا ہے، کیونکہ معاشی فراغ بہت بڑا خدا کا انعام ہے کہ کسی انسان کو کمانے کی ضرورت نہ رہے، تجارت کی ضرورت نہ رہے، اسباب اور وسائل اور ذرائع ایسے ہو جائیں کہ خدا تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کر دے. یہ تھوڑا خدا کا انعام ہے. تصور کرے آدمی کہ کوئی کام ہی کرنے کو نہیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ 9 بجے اٹھے صبح، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنی عبادت اللہ کی زیادہ کرنی چاہیے تھی. تو جب آدمی ان چیزوں کی قدر نہیں کرتا تو پھر اس کا الٹا ہو جاتا ہے، الٹا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ معاشی وبال میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر دل میں یہ حسرت بڑھ جاتی ہے کہ خدایا اگر یہ کام نہ ہوتے تو تیرا کام کرتا. تو وہ جو وقت اللہ نے دیا تھا اس میں کیا کیا تھا؟ اس میں تو نشہ تھا نا، ایک مختلف قسم کے نشے ہوا کرتے ہیں. تو یہ حال ہو جاتا ہے قوموں کا بھی. انہوں نے کہا ربنا باعد بینا سفارینا، اللہ یہ ہمارے سفر لمبے کر دے. یہ بھی کوئی چیز ہے کہ یہاں ساری چیزیں میسر ہیں، لمبے لمبے سفروں، کہیں جائیں راستے میں کوئی جنگل آئیں، ایسی چیزیں ہوں جہاں پہ بھوک لگے، پیاس لگے، ایسی چیزیں ہوں. یہ وہ چیز ہے جو بنی اسرائیل نے کی تھی. بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہی تھا نا، اللہ تعالیٰ نے منو سلوا عنایت فرمایا تھا کہ یہ کھاؤ پیو. انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ من بس لہا پیاس مل جائے، وعدہ سیاہ اور مسور کی دال مل جائے، وبس وعدہ سے وفوم یہاں اور گندم مل جائے، اور ترکاری اور سبزی مل جائے، اور یہ سب چیزیں چاہیے. اتستبدلون، اللہ نے فرمایا کیا تم بدلتے ہو اللہ کے ان انعامات کو ان چھوٹی چیزوں سے؟ خدا نے بدل دی. بنی اسرائیل کے ساتھ اس قوم کو بھی دیکھو، انہوں نے کہا ربنا باعد بینا سفارنا، اللہ ہمارے رزق دور دور لکھ دے، یہاں نہ ملا کریں، دور دراز سے جا کر رزق کمانا پڑے، رزق لانا پڑے، زندگی کہیں اچھی ہو. اور ٹھیک یہی چیز ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، اس وقت مسلمان ممالک میں بڑی احتیاط سے اگر ہم کہیں تو جن کی اولادوں کو کھانے کے لیے گھر پہ مل رہا ہے، اور جو بڑے بڑے امیروں کی اولادیں ہیں، ان کے 70% جوان نسل ان کی ایسی ہے جن کو ایسی چیزیں سوجتی ہیں، کیونکہ گھر میں سب کچھ ہے نا فراغت سے، تو اللہ کی یاد کی بجائے خدا کی نافرمانی کے اسباب ڈھونڈتے ہیں. احتیاطاً کہتے ہیں کہ 70% ایسے ہی ہیں کہ کرایہ کہیں سے آ رہا ہے، یا والد کی پینشن آ رہی ہے، یا کوئی تجارت ہے، کوئی انویسٹمنٹ ہے، کوئی کمانا نہیں پڑتا اس نوجوان نسل کو، تو وہ گھروں میں بیٹھ کے 70% ایسے ہیں جو خدا کی نافرمانی کی سوچتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اللہ کی نافرمانی. نماز روزہ نہ ہونا تو معمولی بات ہے، اس کے برعکس کبائر میں مبتلا ہوتے ہیں. اور پھر جب اسلام پہ کوئی بات آئے تو سب سے زیادہ انہیں دکھ محسوس ہوتا ہے کہ او ہو یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا. تو میاں، اگر اسلام اتنا ہی اچھا ہے تو اپنے اوپر کیوں نہیں نافذ کر لیا؟ یہ مسلمانوں کا اتنا ہی اگر خیال ہے تو سوچنا چاہیے اپنے آپ کو کیوں نہیں مسلمان بنا لیا. اپنی حالت پر غور نہیں، اور پوری دنیا کے حالات پر غور ہے. وہ انہوں نے کہا ہے نا کہ حائر پستی بشر، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر. تو یہی ہوتا ہے، انہوں نے بھی یہی کیا. انہوں نے کہا دو باغ اتنے اچھے، سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، سندل کی لکڑیاں جلا جلا کے ہنڈیا پکائی جا رہی ہے، اتنی عیاشیاں. یہ مفسرین نے صاف لکھا ہے کہ سندل اور دارچینی کی لکڑی جلا کر ہنڈیا پکاتے تھے. اور یہاں تک لکھا ہے، آپ مورخین کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ قرب و جوار سے جو قافلے گزرتے تھے، وہ قافلے والے کہتے تھے خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھتی ہیں اس بستیوں سے، اور ان علاقوں سے سفر کرو تو ایسے ایسے درخت، ایسے ایسے نایاب خوشبو آتی ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. وہ دھواں جب اٹھتا تھا تو خوشبو ہی تھی نا. یہ سب چیزیں پاس تھیں. ربنا باعد بینا اسفارنا، اللہ ہمارے سفر دور دور کے کر دے. اور اس ساری کی ساری تفسیر کو اگر آپ ایک لفظ میں سمیٹنا چاہیں تو یہ ایڈونچرز تھے، کہ ایڈونچرز ہوں. یہ لفظ ہے نا مناسب، سمجھ میں آتا ہے؟ جوانی میں تو خوب آتا ہے یہ لفظ، سمجھ میں. ایڈونچرز ہوں، کہیں قریب نہیں، بس ایسی جان جوکھوں والے کام ہوں، اور ایسی جان جوکھی ہو کہ دیکھ کے تالیاں پٹیں اور واہ واہ کی صدائیں بلندوں کے صاف کام تو انہوں نے کیا ہے. اور یہ بھول گئے کہ اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے یاد کرنا، اور یہ ساری ضرورت کے درجے کی چیزیں تھیں. تو جو شخص بھی ضروریات کو مقاصد بنا لے، پھر مقاصد اس کی نظروں سے اوجھل ہو ہی جایا کرتے. تو یہ ان کے مقاصد بن گئے. اللہ کی اتنی نافرمانی کہ شکر کی بجائے کہتے ہیں باعث بین اسفارنا، دور دور کے سفروں. اللہ نے فرمایا وظلموا انفسهم، یہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہم سے مانگ کے. یہ جو مانگا نا، یہ ظلم ہی تھا. پھر اللہ نے بھی ایسے کیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا فجعلناهم احادیث، اور ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا، ان کی باتیں قصہ پارینہ بن گئی. معارف ٹوٹا ہے، وہ بند ٹوٹا ہے، اور وہ پانی پھیلا ہے، اور اس نے سب جگہ تباہ و برباد کر دی. باغات تباہ ہو گئے، جو اس کے مقابلے میں دو باغات ہیں ان کا تذکرہ آپ سن چکے. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے انہیں کیا چیر چیر کے ٹکڑے کر دی. مزقناہم کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزقہ کہتے ہیں کسی جیسی لکڑی چیر جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دی. خاندانوں کے خاندان بکھر گئے، باپ کہیں ہیں، بیٹا کہیں ہیں، قبیلے کہیں ہیں. یہ قبیلے نکلے، کچھ قبیلے آ کر اب آباد ہو گئے یہاں پہ مدینہ منورہ میں، یہاں ان کی نسلیں آ گئیں. کچھ قبیلے ان میں سے شام چلے گئے، وہاں انہوں نے اس کا اپنا مسکن بنا لیا. کچھ قبیلے جو تھے وہ افریقہ کی طرف نکل گئے، اور اپنے گھر میں جو اکٹھے بیٹھتے تھے، ایک ایک آدمی خوراک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، ایک ایک آدمی سکون اور امن کے لیے نکل کھڑا ہوا. یہ خدا کی طرف سے عذاب تھا. اللہ نے فرمایا ہم نے دور دور انہیں کر دیا. اور کتنی عبرت کی بات ہے کہ فرمایا فجعلناہم احادیث، ہم نے انہیں قصہ پارینہ کر دیا، وہ گزرے ہوئے قصوں میں شمار ہونے لگے. ان فی ذلک لآیات، لوگوں اس میں بڑی نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کے ساتھ زندگی گزارے، شکر کے ساتھ زندگی گزارے. بڑا سمجھنے کا مواد ہے اس میں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور لوگوں ابلیس کا جو گمان تھا نا، شیطان کا، تمہارے بارے میں وہ سچ نکلا. وہ جو کہتا تھا، وہ جو کہہ کے گیا تھا کہ خدایا میں تیری اس مخلوق کو گمراہ کروں گا اور تیری بات کو نہیں چلنے دوں گا، وہ بات اس کی سچ نکلی، اس نے ایسے ہی کیا. فتبعو، لوگوں نے شیطان ہی کی پیروی کی ہے. الا فریقم من المومنین، سوائے اس گروہ کے جو تھوڑا سا گروہ ایمان والا ہے، باقی سب شیطان کے پیچھے چل پڑے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے ترجمے سے پڑھنا چاہیے. کتنے ہی ایسے مل جائیں گے، شاید 50% سے زیادہ ایسے مل جائیں اس وقت مسلمان امت میں، ان عربوں میں اور ان اجمیوں میں. ان سے پوچھو قرآن کبھی ترجمے سے پڑھا ہے؟ ساری زندگی قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا ہوتا، سمجھا نہیں ہوتا، کوئی طلب ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے، خدا نے مجھ پر یہ ضروری قرار دیا ہے یا نہیں دیا، کہ میں سمجھوں تو صحیح خدا نے کیا کہا. اسی لیے اللہ نے جو فرمایا نا کہ شیطان کا گمان بالکل سچ ہوا ہے، لوگوں نے اسی کی پیروی کیا ہے. وما کان لہو علیہم من سلطان، اور لوگوں شیطان کا کسی پہ بس نہیں چلتا، شیطان کسی پہ جبر نہیں کر سکتا. یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، کہ ہم جانچیں، ہم دیکھیں کہ کون شخص ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے. ممن ہوا منہا فی شکن، اور اسے الگ کر دیں جسے آخرت کے بارے میں شک ہے. ہم نے تو یہ سارا جانچ اور فتنہ اور آزمائش اسی لیے بنائی ہے کہ ہم تمہیں دیکھیں کہ کون ہے جو اللہ کو مانتا ہے، کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے، کون ہے جو خدا کی پیروی کرتا ہے اس کے احکامات کی، اور کون ہے جو شیطان کی پیروی کرتا ہے. وربک علی کل شیء حفیظ، اور تمہارا پروردگار ہر چیز کا محافظ ہے، ہر چیز اس کی نظر میں ہے. یہ خدا کی نافرمان قوم تھی، خدا نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اسی لیے کہا ہے کہ اس میں بڑی نشانی ہے، لوگوں جو صبر کرے اور جو شکر کے ساتھ زندگی گزارے. زندگیوں میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، صبر کا دور بھی آ جاتا ہے، شکر کا دور بھی آ جاتا ہے. ہر معاملے میں اللہ کے ساتھ تعلق استوار رہے، تب جا کر یہ کام ٹھیک ہوتے ہیں. یہ سورہ سبا میں اللہ تعالی نے اس امت کا، اس قوم کا ذکر کیا. اب جب سبا والے یہ تباہ ہو گئے اور ان کی بربادی کے وجہ اللہ احادیث، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں قصے کہانیاں کر دیا. اسی طرح ہو جاتا ہے، جب یہ قصے کہانیاں ہو گئیں تو ہوا ان کے ساتھ یہ کہ سبا میں لڑائیاں شروع ہوئی ان کی آپس، اور غلبہ ہو گیا روم کا عیسائیوں کا، اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم کب تک آخر ان کے غلام بنے رہیں، تجارتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تو معیشت کو ان سے آزاد کراؤ. اور انہوں نے بڑی طویل داستان ہے اس کا بیان کرنے کا موقع نہیں، یونان کی تاریخ میں دیکھیں، یمن کی تاریخ میں دیکھیں، تو انہوں نے اس معاشی غلامی سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلے تو بحری راستوں کو کاٹا اور اپنے جہاز چلانے شروع کیے، اور پھر اپنے جہازوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے بحری بیڑے لا کر جہازوں کے کھڑے بھی کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے قافلے کو، ہمارے بحری جہاز کو کسی نے لوٹا تو ہماری کشتیاں اس کے ساتھ ساتھ ہیں، یہ تباہی ہوگی. اب سوا والوں کے پاس اتنی اس وقت طاقت بھی نہیں تھی، اور تباہی خدا کی طرف سے آئی ہوئی تھی، کرتے کیا. آہستہ آہستہ تجارت پر زد بڑھ، پھر یہ باغ اجڑے، اور ہمیر والوں کو غلبہ خدا نے نصیب کیا، اور ہمیر والوں نے پوری قوم سبا کو نکال کے یمن پر پورا قبضہ کر لیا، اور وہ ایک پوری ایک سلطنت بن گئی. اب سبا کی کچھ قبائل تو یہ تھے، اور سبا ہی کے جو قبائل نکلے ہیں، جس کو قرآن نے تعبیر کیا کہ مزقناہم کل ممزق، ہم نے چیر کے ٹکڑے ٹکڑے ان کے کر دیے. ان میں سے کچھ لوگ تھے جو ابیسینیا میں چلے گئے، اور یہ ابیسینیا جو ہے یہ وہی حبشہ ہے جس کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی. کچھ لوگوں نے وہاں جا کر اسے اپنا مسکن بنا لیا، کچھ لوگ مدینہ منورہ چلے گئے، اور کچھ لوگ شام میں چلے گئے، جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا. اب یہاں پر نئی سلطنت بن گئی، اور اس نئی سلطنت نے اکسوم ایک شہر کو آباد کیا. وہاں پہ انہوں نے ساری وہی چیزیں کرنی شروع کر دی جو ترقی یافتہ اقوام میں پہلے تھی، یعنی انہوں نے گھر بنائے، مختلف چیزیں بنائی، بازار بنائے، پوری تہذیب ہوئی، تجارت شروع ہو گئی، اور یہ ایک عرصے تک آباد رہے ہیں. حبشہ والوں کی یہ شاخ جو تھی یہ چلتی رہی ہے، چلتی رہی ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب آیا ہے، تب یہ حبشہ والے تھے. ان حبشہ والوں کی جو سلطنت کی آبادی ہوئی ہے، تو وہاں پھر اب مذہب کی گویا کہ ضرورت تھی کہ مذہب بھی ہونا چاہیے. حبشی زبان میں جو ان کے بادشاہ تھا اسے نجوس کہتے تھے، اور نجوس یہ وہی لفظ ہے، جب عربی میں آیا تو یہ نجاشی بن گیا. نجوس اور نجاشی ایک ہی بات. حبش میں عیسائیت آئی، اور عیسائیت کا وہ ایسا دور تھا جس میں خالصتاً صحیح عیسائی تھے. پھر اسی عیسائیت نے حبش سے مصر کی طرف ترقی کی اور مصر جانا شروع ہوئے، اور پھر مصر میں عیسائیت جب منتقل ہوئی ہے تو اس کا اثر پھر یمن پر بھی پڑا، اور یمن والے جو تھے عیسائی ہونا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ مذہب یوں پھیلا عیسائیت کا. عیسائیت میں پہلے لوگ جو تھے، سب سے پہلے وہ تجارت کے لیے آئے تھے، اور پھر آخری گروہ جو تھا ان کا وہ پھر تجارت کے بہانے آہستہ آہستہ آتے رہے، پھر وہ حکومت لینے کے لیے آگے. اب پوری عیسائیت کی ہسٹری پر غور کریں. دنیا میں جہاں جہاں عیسائی گئے ہیں، جہاں جہاں بھی، ان کے ہاں یہ عجیب بات ملے گی جتنی تاریخ سے اب تک چیزیں سامنے آئی ہیں، کہ عیسائی ہمیشہ دنیا میں جہاں کہیں گئے، سب سے پہلے ان کا وہ ٹرپ گیا جو تجارت کرنے کے لیے گیا. تجارت جب ان کی جم گئی تو پھر انہوں نے وہاں اپنی کالونیز بنا لی، پھر جب وہ جم گئیں تو اپنے مذہبی لوگوں کو بلا لیا، اور آخری دستہ وہ آیا جس نے وہاں کے حکمرانوں کو بے دخل کر کے چابیاں حکومت کی ان سے لے لیں کہ اب تم چھٹی کرو. ہر جگہ عیسائیت میں یہی ہوتا رہا ہے. حبشہ میں یہ ہوا، اس کے ساتھ مصر میں یہ ہوا، یمن میں یہ ہوا. ہم دور کیوں جائیں کسی تاریخ کی بجائے، اپنی تاریخ کو لے لیجئے کہ یہاں سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، انہوں نے تجارت کے نام پہ ہندوستان میں مراعات حاصل کی، اور تجارت کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی کالونیز بنانی شروع کی، پھر جب وہ اس طرح جم گئے تو انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے کھولنے شروع کیے، اسپتال شروع کیے، اور جب یہ سب چیزیں ہو گئیں تو انہوں نے مغلوں کو کہا چھٹی کرو، اور پھر حکومت پہ قبضہ ہو. ایسے ہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے جاپان میں جب عیسائی گئے تھے نا، تو وہاں کے بادشاہ نے خط لکھا خلیفۃ المسلمین کو ترکی میں، اور انہوں نے لکھا کہ یہاں عیسائی آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے مراعات مانگی ہیں کہ میں انہیں آنے دوں اپنے ملک میں، اور یہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ان کا پہلا دستہ اس طرح آتا ہے اور آخری آئے گا جو جاپان سے اس کے بادشاہ کی چابیاں لے جائے گا، ہمارے ملک پہ قبضہ ہو جائے گا. تو میں چاہتا ہوں آپ اپنے ہاں سے بھیجیں علماء کو، مسلمانوں کو، اور جاپان میں آ کے اسلام کی تبلیغ کریں. یہ 1880-90 کی بات ہے، اور اس سے بھی پہلے کیا. تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کو بھیجیں، یہاں آ کے اسلام کی تبلیغ کریں. جو قاصد جاپان سے یہ پیغام لے کے آئے تھے، خلیفۃ المسلمین نے بڑی عزت کی، ان کی احترام کیا، تحائف دیے، بادشاہ کے لیے تحائف دیے، یہ سارے کام کیے، اور جو اصل کرنے کا کام تھا وہ نہیں کیا. علماء کو بلایا اور کہا جاپان کے لیے چاہیے آدمی جو جاپانیوں کو جا کر جاپان کی زبان میں تبلیغ کرے. علماء نے کہا ہمیں کون سی جاپانی زبان آتی ہے جو تبلیغ کرے. اب تک جاپانی زبان نہیں آتی، وہ تو وہ زمانہ تھا. نتیجہ یہ کہ وہ واپس چلے گئے. اگر اس وقت لوگوں نے محنت کی ہوتی اور کہیں جاپان جا کر اسلام کی تبلیغ کی ہوتی، تو 1940 کا اور 1990 کا اور یہ جاپان اب کے دور کا بڑی اکثریت ہوتی وہاں مسلمانوں کی. جب بادشاہ نے خود کہا تھا کہ میرے ملک میں آؤ، لوگوں کو مسلمان کرو، تو سوچئے پھر کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی، کیونکہ مسلمان تھے ہی نہیں، علماء کو آتی نہیں. اب بھی علماء کتنے ہیں جو انگلش پڑھے لکھے ہیں، کتنے ہیں جو بائبل اور تورات اور انجیل اور یہ چیزیں پڑھ کے اور قرآن پاک کی صحت کو بیان کر سکتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتے ہیں کہ بائبل میں یہ سب کچھ غلط ہے اور اللہ کی کتاب ہی صحیح ہے. کتنے ہمارے ہاں ایسے ہیں جو انگریزوں میں جا کر انگریزی میں ان کی اپنی زبان میں جا کے انہیں اسلام کے محاسن اور اسلام کے فضائل بتا سکتے ہیں اور اسلام کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو اس معیشت کی دنیا میں اس وقت ڈنکے کی چوٹ اسلام کا معاشی نظام لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اور جو دنیا کے بڑے بڑے مہاتما بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے معاشیات کے ماہر بنے ہوئے ہیں، ان سے جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جناب یہ معاشی نظام ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے اور دنیا میں رائج کرنا چاہیے. ہو کا عالم، ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھتے چلے جاؤ اور ڈھونڈو، انسان نہیں ملتا. اور جذبات اور منفی پہلو پہ کام کرنا، نسلیں تیار ہیں، مارنا ہو تو جمع کر لو ان سب کو، مار دیں گے، لوٹ لیں گے، جلسے، جلوس، شکایتیں، سب کچھ. اور ڈھنگ کا کام کرنا ہو تو ایک آدمی نہیں ملتا. مزاج ایسا بن گیا ہے، وہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ منفی چیزوں پہ جمع ہو جائیں گے، مثبت چیزوں پہ جمع نہیں ہوں گے. اگر یہ کہہ دو کہ مندر گرانا ہے تو ہزاروں مل جائیں گے، اور کہو صاحب ایک سکول بنانا ہے، مل جل کے کام کرتے ہیں، کوئی نہیں ملتا. یہ حالت ہے زوال کی. اپنے بھی کبھی غور کرنا چاہیے، یا اس میں الجھ گئے ہیں کہ دوسروں کی چیزیں دیکھیں. اور وہ تو اس طرح عیسائیت ہر جگہ گئی ہے، اسی طرح یہ حبشہ میں بھی گئے. حبشہ سے جو عیسائی اٹھے ہیں تو پھر انہوں نے یمن والوں کو عیسائی بنایا. یمن والوں میں نجران قبیلہ عیسائی ہو گیا، اور یہ نجران والے اتنے پکے عیسائی تھے، اتنے اچھے عیسائی تھے، اللہ کی توحید کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بندہ ہی سمجھتے تھے، اتنے نیک تھے اس زمانے کے مسلمان تھے، اور اللہ نے بڑی خوبیاں ان میں رکھی تھی. اس زمانے کے عیسائی ٹھیک ایسے ہی مسلمان تھے جیسے ہمارے یہاں قرون اولیٰ میں پائے جاتے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی تھے رضی اللہ عنہم، ان کی نسلیں بھی وہاں گئی ہیں، اور انہیں جا کے انہیں سمجھایا ہے، اور پھر صحیح راستے پہ چلتے رہے. دوسری طرف ہمیر کے اب بادشاہ تھے، ایک طرف حبشہ کا یہ حال تھا، دوسری طرف ہمیر کے بادشاہ. اور ہمیر کی سلطنت وہی جو سبا کے وارث بنے ہیں، انہوں نے کیا کیا، وہ انہوں نے دیکھا کہ عیسائیت ہر طرف پھیل رہی ہے، تو انہوں نے کہا اس پہ کوئی بند باندھنا چاہیے، اور انہوں نے ان کے شہروں پر حملے کرنے شروع کیے. حبشہ پر حملہ ہوا، مصر پہ حملہ ہوا، ان کے آپس میں جنگوں کی لمبی تاریخ ہے، اس میں کیا جانا ہے. خیر یہ بڑھتے رہے ہمیر والے، یہاں تک کہ موجودہ جو عمان ہے، ہمیر والوں کی حکومت یہاں تک آ گئی، یہ سارے علاقے ان کے پاس چلے گئے، اور حبشہ اور نجران اور یہ علاقے جو تھے، یہ خالص موحد توحید پرست عیسائیوں کے پاس تھے. خدا کی بڑی رحمتیں تھیں، بڑی برکتیں تھیں ان لوگوں پر. اور پھر ہوا یہ کہ وہاں پر ایک آدمی، جب حکمرانیاں قائم ہوتی ہیں تو اسی طرح ہوتی ہیں، ان میں سے جو ہمیر تھے ان کے بادشاہوں کا لقب تھا تبا. تبا بادشاہ کو کہتے تھے، اس کا لقب تھا. یہ تبا کے جو بادشاہ تھے، ان میں ایک اسعد تبا تھا، 400 عیسوی سے لے کے 425 تک اس کا دور حکومت رہا ہے، اور یہ اپنی حکمرانی کے دوران مدینہ منورہ گیا. مدینہ منورہ میں بنو قریظہ سے اس کی ملاقات ہوئی، اور بنو قریظہ سے یہ بڑا متاثر ہوا. اس نے وہاں دیکھا کہ یہ ایک مذہب ہے، تو ہمیر والوں نے سوچا کہ وہاں تو عیسائیت اتنی زیادہ ہے، کوئی مذہب ہمیں بھی تو چاہیے. تو اس نے یہودی علماء کو بلایا اور کہا کہ میں یہودیت کو قبول کرتا ہوں، اور آپ اپنے مذہب کی تلقین مجھے کریں. یہودیوں کے دو علماء اس کے ساتھ چلے گئے. بنو حزیل نے، جو اس وقت بھی قبیلہ تھا، اس تبا سے کہا، اسد سے، کہ تم جو آئی ہو تو تم بیت اللہ کو بھی گرا جاؤ، جب تک یہ گھر خدا کا قائم ہے نا یہاں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اب یہودیت تم نے قبول کر لیا، تو بنو حزیل نے کہا اسے بھی گراتے جاؤ تاکہ عربوں کا مرکز ختم ہو جائے، اور پھر تمہارے مذہب کو استحکام ہوگا. جب یہ پیغام پہنچا، اس نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو گرائے، تو اس نے یہودی علماء سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بالکل اس پہ ہاتھ نہ ڈالنا، بیت اللہ کو گرانے کے لیے جو بھی آیا ہے تباہ ہو گیا، اور یہ بنو حزیل نے جو تمہیں مشورہ دیا نا کہ یہ کام کرو، تو یہ تمہارے کوئی دوست نہیں ہے، یہ اس لیے کہ یہ تمہارے ساتھ دشمنی چاہتے ہیں کہ تم بھی تباہ ہو جاؤ اور خدا کے عذاب میں آ جاؤ. اور انہوں نے کہا یہ خدا کا ایسا گھر ہے جسے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا، اس لیے کبھی بھی اس کے لیے برائی نہ کرنا. یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی. بنو حزیل نے اس نیت سے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، بہرحال اس نے اپنی طرف سے بیت اللہ کی خدمت کے لیے سونا بھجوایا، چیزیں بھجوائیں، غلاف بھجوایا بیت اللہ پہ چڑھانے کے لیے، ریشمی غلاف بھجوایا، اور بڑی خدمت کی اس. اور جاتے ہوئے وہ ساتھ لے گیا یہاں سے یہودی علماء کو، اور انہوں نے کہا کہ یہودی علماء سے اس نے کہا کہ میری رعایا میں آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں. اور ہوتے ہوتے یہ جو بنو ہمیر تھے، یہ سارے کے سارے عمومی طور پہ یہودیت میں چلے گئے، یہودی مذہب کو انہوں نے قبول کر لیا. اور یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوا اور 500 عیسوی کا زمانہ آ گیا، یعنی حضرت عبد المطلب پیدا ہو چکے تھے مکہ مکرمہ میں، 500 عیسوی کا یہ زمانہ آ گیا، تو 500 عیسوی کے زمانے میں زو نواس جو اسی کا بیٹا تھا اس کو سوجی کے عیسائی مذہب کو ختم کرنا چاہیے اور یہودی مذہب کی تبلیغ ہونی چاہیے، لوگوں کو یہودیت کی طرف دعوت دینی چاہیے، اور اس نے اس جذبے کے تحت سب سے پہلے گرد و پیش کے ممالک میں دیکھا کہ کہاں سے عیسائیت کو اکھاڑا جائے اور کہاں پہ یہودیت کے جمنے کے چانسز زیادہ ہیں، تو اس نے نجران پر حملہ کیا، اور نجران میں اس نے لوگوں کو جا کے کہا کہ تم لوگ عیسائی ہو جاؤ، انہوں نے کہا نا تم لوگ یہودی ہو جاؤ، انہوں نے کہا بھی ہم تو یہودی نہیں ہوتے، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، انہی کو مانتے رہیں گے. اور ایک بات اور ہے جو مسلم کی روایت میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حملے کا ایک اور سبب بھی قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف احادیث جو مسند احمد میں ترمذی میں آئیں گے ان کا خلاصہ ہے، آپ نے فرمایا بادشاہ جو تھا یہودی، اس نے ایک اپنے زمانے میں ایک ساحر، ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اور اس جادوگر سے وہ پوچھتا تھا آئندہ کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے، تو اسے حساب کتاب کر کے سب کچھ بتاتا رہتا تھا. اس نے ایک دن کہا بادشاہ سے کہ دیکھو میری عمر ہو گئی ہے زیادہ، اور اب میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں، ایک لڑکا مجھے ایسا دے دو جو جس کے ساتھ میں جو میرے ساتھ رہے اور میں اسے اپنے علم کو سکھا دوں. بادشاہ نے ایک لڑکے کو تلاش کیا جو عقل مند تھا، سمجھدار تھا، اس لڑکے سے کہا بیٹے اس سے علم حاصل کرو، تو وہ علم حاصل کرتا رہا. وہ لڑکا جس راستے سے گزرتا تھا درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ماننے والے تھے، صحیح معنی میں مسلمان تھے، ان کی خانقاہ پڑتی تھی، تو ایک دن وہ اس خانقاہ پہ رکا کسی ضرورت سے، تو جو وہ وہاں کے تھے پادری یا جو بھی انہوں نے کہی اس زمانے کے صحیح آدمی تھے، انہوں نے کہا بیٹے تم اللہ کی بات بھی سنا کرو. اس بچے نے ان سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی، ملنا شروع ہو گیا. اب جادوگر کے یہاں جانے میں دیر ہو گئی، تو وہ جادوگر اس سے پوچھتا تھا کہ کہاں آئے، وہ کہتا تھا گھر دیر ہو گئی تھی، اور گھر والے پوچھتے تھے کہ دیر سے آئے، تو کہتا تھا اس ساحر کے پاس دیر ہو گئی تھی، استاد کے پاس، اور درمیان کا جتنا وقت تھا وہ ان کے ساتھ گزارتا تھا. انہوں نے اسے انجیل کی تعلیم دی، مختلف چیزوں کی تعلیم دی، اتنی تربیت کی کہ یہاں تک کہ یہ شخص، یہ بچہ جو تھا جوانی میں جب پہنچا تو یہ اللہ کا ایسا بندہ بن گیا جو صاحب کرامت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا بچہ، اور آگے ایک جانور آ گیا، لوگ سب کھڑے تھے اور راستہ مل نہیں رہا تھا، بھیڑ لگ گئی. تو اس نوجوان کو لوگوں نے کہا کہ کیا کریں، یہ جانور ہٹتا نہیں ہے اور راستہ چھوڑ نہیں رہا، جائیں کہاں؟ تو اس کے جی میں آیا کہ یہ اچھا موقع ہے، اللہ تعالی سے دعا کی جائے اور دیکھا جائے کہ کون سچا ہے. اس نے کہا میرے رب میں یہ پتھر مارتا ہوں اس جانور کو، اور اگر راہب کا دین سچا ہے تو خدایا اس کو ہٹا دے، اور اگر راہب کا دین سچا نہیں ہے، جادوگر سچ کہتا ہے ساحر، تو خدایا اس کو اپنی جگہ پہ قائم رہنے دے. انہوں نے ایک پتھر مارا اور پتھر لگنے سے وہ اتنا بڑا جانور جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا گرا اور مر گیا. انہیں تو پتا چل گیا اس کو، اس نے دل میں دعا مانگی تھی اللہ سے، اب کوئی جانے یا نہ جانے، یہ جان گیا کہ یہ بالکل صحیح دین ہے اس راہب کا اور مجھے اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. یعنی اسے گویا شیخ مل گئے اور تربیت اس کی ہوئی. اور جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک پتھر اس کے مارنے سے مر گیا، تو لوگوں نے تو اس کی بھی اعتقاد عقیدت شروع ہوئی. ایک نابینا آیا، اس نے کہا میں اس طرح نابینا ہو گیا ہوں اور آپ دعا کریں، کچھ کریں کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں. تو اس نے کچھ پڑھا یا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی. عبداللہ ابن تعمیر کہتے ہیں کہ اس لڑکے کا نام تھا رحمت اللہ علیہ، صحیح عیسائیت پہ قائم تھے. اور بادشاہ کو خبر پہنچ گئی، اس نے کہا یہ کون ہے؟ زو نواس جو بادشاہ تھا اس نے کہا یہ تو وہی ہے جادو سیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پتہ چلا کہ جناب وہ تو عیسائیت کو پھیلانا شروع ہو گیا اور لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتا ہے اور جو اس کے پاس جاتا ہے وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو اس نے جاسوس لگائے کہ اس بچے کو دیکھو یہ جاتا کہاں ہے. پتہ چلا اس راہب کے پاس جاتا ہے. تو اس راہب کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ میری تلاش میں ہے تو اس نے کہا بیٹے میں عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوں کہ اب بادشاہ کی تعذیب اور جیل کا عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا, مجھے بچانا, میرا نام نہ لینا. بادشاہ نے جو جاسوس چھوڑے ہوئے تھے انہوں نے رپورٹ دی اور ایک دن اس راہب کو پکڑ لیا, اس بچے کے والدین یا جس کو بھی تھا انہیں بھی پکڑ لیا اور بچے کو بھی بلا لیا اور بادشاہ نے اس عیسائی راہب کو قتل کر دیا, شہید کر دیا رحمہ اللہ. اس اللہ کے نیک بندے کی شہادت کے بعد اب اس کی باری آئی اور اسے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ. اس نے کہا میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا. یہودیوں نے دنیا میں جو عیسائیوں پر مظالم کیے ہیں اس سے بڑا ظلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے فوراً پہلے تک کوئی نہیں ہوا تھا. اتنا بڑا ظلم یہ یہودیوں نے کیا تھا, تاریخ اس کی مثال لانے سے عاجز. انہیں جو مار پڑتی ہے اور ان پر جو تباہیاں آتی ہیں یہودیوں پہ, انہوں نے بھی اپنے زمانے میں کچھ کم کام نہیں کیے ہوئے. خدا کی لعنت ایسے ہی اس قوم پر نہیں پڑ گئی. اس بچے سے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ. اس نے اپنا دین بدلنے سے انکار کر دیا اور اس نے اپنے عمرا کو کہا کہ اسے لے جا کر پہاڑ سے نیچے پھینک دو, خود ہی مر جائے گا. پہاڑ سے اسے جب نیچے پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی, وہ بچہ بچ گیا, نہیں مرا. ہر مرتبہ بادشاہ کی باتیں بھی تو کامیاب نہیں ہوتی. اس نے کہا اسے لے جاؤ اور سمندر میں غرق کر دو اور پھینک دو. اسے جب پھینکا گیا تو وہ کشتی اسے مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی تدبیریں کی کہ وہ بچہ جو پیدا ہوگا اور سلطنت کو اجاڑے گا وہ مر جائے, اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. اسی طرح اس کے مارنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی. اب جب بادشاہ تنگ آ گیا اس بچے سے تو اس لڑکے نے کہا ایک دن کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اتنے عرصے سے یہی تو کوششیں کر رہا ہوں مگر تم بچ جاتے ہو, یہ کوئی ضرور جادو کے کام ہے جو تم نے سیکھے ہوں. وہ نہیں فرق کر سکا اس میں کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جب آتی ہے کسی شخص کے ساتھ اور خدا تعالی کسی کام کو جب کرنا چاہے تو پھر وہ کیا چیز ہوتی ہے. دیکھنے میں سونا اور پیتل کبھی ایک ہی طرح لگتے ہیں مگر اس کی حقیقت صاحب نظر جانتا ہے کہ دونوں میں کتنا فرق ہے. اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور اللہ کے نیک بندوں کی کرامات اس میں اور جادو میں بظاہر ایک طرح کی مماثلت پائی جاتی, لیکن جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کی اصل چیز کیا. تو اس بچے کو بادشاہ نے کہا کہ تم بتاؤ تمہیں کیسے مارا جا سکتا ہے. اس نے کہا اگر مجھے مارنا ہے نا تو تم مجھے کھڑا کر کے تیر چلاؤ اور یہ کہو کہ بسم ربک, اللہ کے اس نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا خدا ہے, جس لڑکے کا رب ہے, یہ کہہ کر تیر چلاؤ میں مر جاؤں گا. اس نے تیر چلایا, لوگوں کو جمع کیا سب کو اور کہا اس کو ہم پھانسی دینے والے ہیں, عذاب دینے والے ہیں. پوری مخلوق جمع ہو گئی اور جب تیر چلایا اس کی کنپٹی پہ لگا اور وہ وہیں گرے رحمہ اللہ, اور ان کی شہادت ہو گئی. جب شہادت ہوئی تو لوگ جتنا مجمع تھا چیخ اٹھا, انہوں نے کہا جس پروردگار کے نام پر یہ بچہ دنیا سے گیا ہے ہم اسی رب کو مانتے ہیں, ہم یہودیت سے انکار کرتے ہیں. تو ہزاروں لوگ اس دن ان کے عقیدے بھی ٹھیک ہوئے. اس ایک کی شہادت سے یہ سارے کا سارا واقعہ ہو گیا. بادشاہ تو تل ملا اٹھا. اس نے کہا یہ کیا بات ہے, میں جس دین کو ختم کرنا چاہتا تھا وہ دین ختم نہیں ہوا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے حملہ کیا اور یہ جو حملہ تھا اس کا ہوا نجران پر. نجران میں جو اس وقت عیسائی رہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح پیروکار, ان میں جو مذہبی پیشوا تھے جنہیں خدا سے واقعی تعلق تھا, حارثہ ان کا نام تھا, اس نے انہیں قتل کیا. اور مظالم کی ابتدا اس ذو نواس نے کی ہے اور 523 عیسوی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں تشریف آوری میں بھی کوئی 50 سال باقی تھے. عبد المطلب کا دور ادھر چل رہا تھا اور اس نے یہ ساری حرکتیں ادھر شروع کی ہوئی تھیں نجران میں حملے میں، اس نے ان کو شہید کیا، اس کے بعد ان کی بیوی روما تھی اسے بلایا اور روما کو اس عورت کو بٹھا کر اس نے دو بیٹیاں اس روما کی اس عورت کی جو حارثہ سے تھی، دونوں ان بچیوں کو ذبح کر کے ان کا خون جمع کر کے پیالے میں ماں کو دیا کہ یہ خون تم پیو۔ اتنا ظلم اس نے کیا ذو نواس نے، یہ یہودی تھا، اس نے کہا یہ خون پیو، ماں اپنی بچوں کا خون پیے، یہ ساری چیرہ دستیاں اور یہ سارے مظالم خدا کی اس زمین پہ ہوتے رہے ہیں، اور عقل مند انسان ہو اور دل میں کوئی انسانیت کی کوئی رمق باقی ہو ضمیر میں تو دل کہتا ہے کہ ایک ایسا دن آنا چاہیے جس دن ان ظالموں کو بھی کوئی پوچھنے والا ہو کہ تم دنیا میں کیا فساد مچائے ہوئے، بچیوں کا خون دیا کہ پیو۔ اس نے انکار کیا یا پیا، کچھ ہوا، بہرحال اس نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد اس کی ٹھنڈک کہاں پڑی، اس نے کہا تو یہ اس کف بڑا پادری جو تھا اس کی قبر کو کھودو، اور اس کی قبر کو کھود کے اس نے ہڈیاں نکلوائیں اور ان پہ گھوڑے چلوا دیے۔ اس نے کہا کوئی ایسی چیز نہیں رہنی چاہیے جو عیسائیت کی ہو اور یہودیت کو غالب آنا چاہیے۔ اور پھر اس نے فوج سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ اس شہر پر قبضہ کر کے اور شہر کو نجران پورے کو گھیر لو اور کوئی آدمی یہاں سے نکلنے نہ پائے۔ فوج نے قبضہ کر لیا، 20-30 ہزار کی آبادی نجران کی، سب اللہ کو ایک ماننے والے، سب توحید کے قائل، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل تعلیمات تھیں۔ اس نے کہا ان سب کو کہو کہ یہودیت قبول کریں، لوگوں نے انکار کیا تو اس نے فوج اور منگائی اور کہا شہر بھر میں خندقیں کھود، اور خندقیں انہوں نے کھودی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے آگ سے بھروا دی، اور آگ سے وہ خندقیں بھروانے کے بعد ایک ایک آدمی کو بلاتا رہا، دستوں کے دستے بلاتا رہا اور کہتا تھا یہودی ہوتے ہو، انہوں نے کہا نہیں ہوتے، ان کا اس آگ میں پھینکو، اور بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے اور اس آگ میں پھینکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو انہوں نے پکڑا اور اس کے بچے کو آگ میں پھینکا اور کہا تم یہودی ہو جاؤ، قریب تھا کہ وہ ہو جاتی، اس کا ایمان متزلزل ہو گیا تھا، اس بچے نے آواز دی آگ سے اور اسے کہا ماں میرے پاس آ جا اور صبر کر، اللہ نے بہت کچھ یہاں رکھا۔ یہ عیسائیت ایسے ہی نہیں دنیا میں پھیل گئی، اتنی قربانیاں ان لوگوں کی بھی تھیں جو صحیح معنی میں لوگ تھے۔ خندقوں کا عذاب اس نے دیا ہے، یہ خندقوں کا عذاب دنیا میں کئی جگہ پر دیا گیا ہے، پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا، خندقیں کھود کے آگ بھر کے لوگوں کو اس میں پھینک کے جلا دیتے تھے۔ اس لیے یہ جو عذاب دیا گیا ہے بہت سی روایات میں اسی کا آیا ہے، بعض روایات میں آیا کہ بابل نینوا میں وہاں کے ماننے والوں نے اپنے مخالفین کو آگ میں ڈال دیا، نجران والوں کو جو آگ میں ڈالا گیا ہے تو پورا شہر تباہی کی نظر ہو گیا۔ اللہ تعالی نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا والسماء ذات البروج، اور آسمان کی قسم جس میں ٹھکانے ہیں، برج ہیں، والیوم الموعود، اور ہمیں قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا قیامت کے دن کی، وشاہد و مشہود، اور دیکھنے والے کی، اور اس کو جس کو دیکھا جاتا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، وہ خندقوں والے مارے گئے، یہ ذو نواس یہودی جس نے انہیں مار دیا تھا، النار آگ میں جلا دیے گئے، ذات الوقود ایسی آگ جس کا ایندھن انسان بن گئے، ازم علیہا قعود، اور وہ یہودی بیٹھ کے اس پہ تماشے دیکھ رہے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمومنین شہود، اور مومنوں کے ساتھ اس دن جو کچھ ہوا تھا یہ اس کے گواہ ہیں سارے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 50 برس پہلے کا واقعہ ہے تقریبا، آگ میں انسانی گوشت چل رہا ہے، بو اٹھ رہی ہے، اور خدا نے خاص طور پر کہا ہے کہ علیہا قعود، یہ بیٹھ کے تماشے دیکھ رہے تھے۔ یہ تماشے دیکھنا اور کرنا، اللہ نے فرمایا وما نقموا منہم، ان عیسائیوں سے، ان ایمان والوں سے کس چیز کا انتقام لیا گیا، الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، سوائے اس کے کیا جرم تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے جو بڑا غالب ہے، بڑا تعریف کیا گیا، الذی لہ ملک السماوات والارض، لوگوں جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے، زمین کی بادشاہی ہے، اس کے لیے واللہ علی کل شیء شہید، اور لوگوں اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اس کے نظر میں ہے، وہ شاہد بھی ہے اور وہ مشہود بھی ہے. غالب نے کیا اچھی بات کہی ہے کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے, حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شاہد کی قسم کھائی, مشہود کی, اپنے متعلق اپنا وصف ذکر کیا, اس کو بھی کہا کہ واللہ علی کل شئین شہید, اور لوگوں اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان عیسائی ایمان والوں نے کیا قصور کیا سوائے اس کے کہ اللہ کو ایک مانتے تھے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, اور لوگوں جو کوئی بھی جانچ میں ڈالے, آزمائش میں ڈالے, فتنے میں ڈالے, تکلیف میں مبتلا کرے گا ایمان والے مردوں کو, والمؤمنات ایمان والی عورتوں کو, ثم لم یتوبوا, اور پھر توبہ نہیں کرے گا, فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق, انہیں ہم جہنم کا عذاب دیں گے اور اسے آگ کا عذاب دیں گے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنہوں نے یہ عیسائیوں کے ساتھ یہ کیا تھا خدا انہیں بھی آگ کا عذاب دے گا, کہ دنیا میں خندقیں انہوں نے تو کھودی تھی. یہ جو ہے نا اصحاب الاخدود, خندقوں والوں کو عذاب دیا گیا اور آگ میں جلا دیے گئے, یہ وہ عذاب ہے. اگرچہ مفسرین نے اور روایات بھی لکھی ہیں مگر عمومی رجحان اسی طرف گیا ہے ان کا, کہ وہ کہتے ہیں یہ جو نجران کا عذاب تھا آگ کا, لوگوں کو آگ میں انہوں نے ڈال دیا, ماؤں سے بچے چھین کر آگ میں ڈالے جا رہے ہوں, کیسا ایمان ہوگا جو اپنی جگہ پہ قائم رہا ہوگا, کیسا ایمان ہوگا جو متزلزل نہیں ہوا ہوگا. اور اللہ کے بندے جل گئے مگر انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں بھی ایک جگہ اس واقعے کا ذکر کیا ہے. اب یہ ساری تباہی جب مچی ہے تو اس ذو نواز کی اس تباہی کو دیکھ کر لوگوں نے تو بھاگنے کی تو کوشش کرنی تھی, ہر ایک نے, ایک شخص بس ایسا نکلا جو اس فوج کے گھیرے سے نکل کے بھاگ گیا, دوس بن سالبان اس کا نام تھا, وہ بھاگا اور اس نے جا کر نجاشی کے یہاں فریاد کی. نجاشی بھی عیسائی تھا, اس نے کہا کہ اتنی تباہی مچ گئی ہے اور ہزاروں آدمیوں کو اس طرح آگ میں جلا دیا گیا ہے, کسی بڑے بوڑھے بچے کسی کو نہیں چھوڑا گیا, نہ عورتوں کو نہ مردوں کو, تم لوگ کیا کرو گے, خدا کے ہاں کیا جواب دو گے؟ تو نجاشی نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا, نہ قیصر روم کو خط لکھا, اور اس نے کہا ان کی مدد کرو اور انہیں ان کی مدد کرو, ان کے لیے فوج بھیجو. اس زمانے کے جو عیسائی مورخین ہیں تین ایسے مل گئے ہیں جنہوں نے آنکھوں دیکھے حالات ذکر کیے ہیں, کیونکہ لکھنے کا رواج تو ہو گیا تھا, لوگ تحریر کرتے تھے. یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں عبد المطلب مکہ مکرمہ میں ہیں اور یہ لوگ وہاں ہیں, تو عبد المطلب جب لکھتے تھے تو یہ لوگ تو لکھتے ہی لکھتے تھے, انجیل لکھی جاتی تھی, تورات لکھی جاتی تھی. تین ایسے مصنفین عیسائی تھے جنہوں نے اپنے مشاہدے کے حالات نقل کیے ہیں اور وہ چھپ گئے ہیں 1881 میں اور اسی طرح 1890 میں. روم سے ان کے حالات عیسائی شہداء کے جو چھپے ہیں اس میں یہ ذکر ہے. انٹرنیٹ پہ اگر آپ کبھی ہیمرائٹس کی بک دیکھیں, بک آف ہیمرائٹس, اس میں یہ مل جائے گا, HIMYARITES اس نام سے, ہیمرائٹس کے نام سے بک آف ہیمرائٹس دیکھیں تو یہ لندن میں چھپی ہے 1924 میں. کوئی 20 برس ہو گئے ہوں گے, راولپنڈی میں مال پہ ایک لائبریری تھی آرمی کی, پہلی مرتبہ وہاں سے دیکھنے اور پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا, 20 برس تو ہو ہی گئے ہوں گے اب تو. اس وقت پڑھی تھی تو اس سے اندازہ ہوا تھا کہ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں, مرثیے لکھے ہیں انہوں نے باقاعدہ ان اللہ کے اچھے بندوں کے جو اصل عیسائیت پہ اس پر قائم تھے, اور اللہ نے کہا کہ بالمومنین ایمان والوں کے حالات یہ. تو روم والوں نے مدد کی اور انہوں نے حملہ کیا پھر نجران پہ, فوج آ گئی, یہ تو گویا دو سلطنتوں کی آپس میں ٹکر ہو گئی, اور انہوں نے خوب مارا انہیں. زو نواس جو یہودی تھا چھوڑ کے سب کچھ بھاگا ہے دریا کی طرف اور پھر اسی میں مر گیا. یہ جس نجاشی نے مدد کی تھی اس کا نام تھا الیباس, اور الیباس نے فوجی جو جرنیل وہاں بھیجا ارباط کو بھیجا. ارباط نے جب اس سارے ظلم کو وہاں پہ ختم کیا تو اس نے خط لکھا الیباس کو کہ یہاں نجران میں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, حبشہ میں ساری چیزیں نہ ان علاقوں میں ٹھیک ہو گئی ہیں, یمن میں ہر طرح کا امن اطمینان قائم ہو گیا ہے, تو اب آپ حکمران اپنے پاس سے بھیج دیجئے. اس نے اسے خط لکھا کہ میری طرف سے تم ہی یہاں کے گورنر ہو اور یہاں رہو. اس کی فوج میں ہر طرح کے لوگ تھے، جیسے کہ ہوا کرتا ہے، اور حبشی بھی تھے افریقن، انہوں نے بغاوت کر دی، اور جس آدمی نے انہیں بغاوت پر مجبور کیا تھا، یہ بغاوت کے لیے اکسایا تھا، ابراہیم تھا اس کا نام، اور اس نے کہا کہ تم کب تک اس جرنیل کے نیچے رہو گے، حکومت کو بدلو، اور حکومت انہوں نے بدلی، اور یہ وہی ہے جسے اگر آپ یونانیوں کی تاریخ میں دیکھنا چاہیں تو ابراہیم کے نام سے مل جائے گا، ABRAHEMES ابراہیم کے نام سے، یہ یونانی تاریخ جو ہے، یہ اب اس کا ترجمہ بھی ہو گیا اردو میں، کراچی سے چھپی ہے، اس میں بھی اس کا نام مل جائے گا، تو اور یہ وہی ابراہیم ہے جو یونانی میں ایسے آیا اور عربی میں اس کا نام ابراہا ہے. اب اس کی حکومت آ گئی، جب اس کی حکومت آئی ہے تو لڑائی میں جو ارباب کے خلاف ہوئی تھی ناک اس کی کٹ گئی تھی، تو اس لیے اسے کہتے تھے کہ ابرا اشرم، اشرم کا مطلب نک کٹا، ابرا اشرم اس لیے اس کا نام پڑ گیا، اس نے سوچا کہ اس طرح کرتے ہیں، اب اپنی حکومت تو قائم ہو گئی ہے، گرد و پیش میں بھی دیکھو کہ کہاں کہاں حکومت بنائی جا سکتی ہے. 543 عیسوی کا یہ واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 571 میں، گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی 18 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس کی حکومت قائم ہوگی. جب اس کی حکومت قائم ہوئی تو جو اصل میں بادشاہ تھا علی عباس، اس نے دیکھا میرا جرنیل اور گورنر مارا گیا ہے اور فوج کی بغاوت ہو گئی ہے، اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں اس کو ذلیل نہیں کر لوں گا اور اس کا سر مٹی میں نہیں ملا لوں گا، اس کے بال مٹی میں نہیں ملا لوں گا، اس وقت تک میں اسے نہیں چھوڑوں گا. بہت چالاک بھی تھا اور بہت ٹھنڈے مزاج کا بھی تھا ابراہ. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جیسے مورخ نے لکھا ہے کہ بڑا ٹھنڈے مزاج کا، بڑا تحمل تھا اس کی طبیعت میں. اسے پتا چلا کہ وہاں سے ارادے یہ آئے ہیں کہ اس کو زمین میں ملانا ہے اور اس کے بال مٹی میں ملانے ہیں، تو اس نے چالاکی یہ کی کہ یمن کی مٹی کی ایک بوری بھروائی اور اپنے سارے سر کے بال منڈوا کے بادشاہ کو بھیج دیا اور کہا حضور والا میں تو آپ کا پرانا خادم ہوں، نوکر ہوں، آپ کے جرنیل نے، اس گورنر نے یہ حرکتیں کی ہیں، اس وجہ سے مجبوراً بغاوت کرنی پڑی ہے، باقی میں تو آپ کا پشتینی خادم، اور آپ اپنی قسم پوری کر لیجئے، بال بھی حاضر ہیں، مٹی بھی حاضر ہے، بالوں کو مٹی میں ملا دیجئے، آپ کی قسم پوری ہو جائے، اور اگر آپ چاہیں تو حکمرانی بھی چھو. بادشاہ کو یہ انداز بڑا پسند آیا. زبان ہوتی ہے نا، ہر کسی کی ایک زبان ہوتی ہے اور وہ اسی زبان میں سمجھتا ہے، تو بادشاہ کی زبان یہی تھی، یہ بڑوں کی زبان خوشامد ہوتی ہے، وہ اسی کو سمجھتے ہیں. یونان والوں کے ہاں فلسفے کی جب ترقی ہوئی نا، تو بہت سے فلاسفہ تھے بیچارے، لکھتے پڑھتے رہتے تھے، تو شہزادہ جب حکومت بدلی، بادشاہ کا بیٹا آیا، تو ان کو بھی بڑے شوق ہوتے ہیں، چاؤ ہوتے ہیں شہزادوں کو بھی نئی نئی حرکتیں کرنے کے، وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا باپ دادے سب بے وقوف تھے، ہم عقل والے ہیں. تو اس نے آ کے سب سے پہلے اپنی حکومت میں یونان میں کام یہ کیا، اس نے کہا جتنے فلسفی ہیں نا ان کی تنخواہیں ختم کرو، خزانے پہ بڑا بوجھ پڑ رہا ہے. فلسفی اس زمانے میں یونان کی جان تھے، عوام پہ ان کا کنٹرول تھا، لوگوں کو پڑھاتے تھے. تو ایک فلسفی سے نہ رہا گیا، اس نے وقت لے لیا بادشاہ سے، سارے فلسفیوں کو ساتھ لیا کہ آج بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، اور جا کے کہا کہ حضور والا آپ نے جو پیسے بند کر دیے ہیں، تنخواہیں بند کر دی ہیں، فلسفے کا بڑا نقصان ہو جائے گا، اور لوگ پڑھیں گے کیسے، اور بات کیسے چلے گی آگے. شہزادے نے جو سنا سکتا تھا سنائی، اس کا فلسفیوں کے لیے کوئی پیسہ نہیں، حکمرانوں پہ اتنا بوجھ پڑ رہا ہے، خزانہ خالی ہو گیا، تنخواہیں کہاں سے دیں. تو اس فلسفی نے جھٹ سے جا کے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا معاف کر دیں اور ہمارے پیسے تنخواہیں جاری کریں. شہزادہ حیران کہ اتنا ٹاپ کا آدمی، اتنا پڑھا لکھا، ملک میں اثر، اور پاؤں پکڑ رہا ہے. دماغ میں آئی بات، پسیج گیا دل اور کہا اچھا جی تنخواہیں جاری ہو گئیں. جب باہر نکلے تو سارے فلسفیوں نے اسے گھیر لیا اور ان کا تم نے تو لٹیا ڈبو دی، فلسفیوں کی عزت خاک میں ملا دی، یہ تم نے کیا کیا.
ہم تو اس سے منہ نہیں لگاتے تھے، اور فلسفہ کوئی اتنی چھوٹی سی چیز ہے. تو ساری اصیلی باتیں سن کے اس نے کہا دیکھو بھائی، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی تو وہ سمجھا نہیں. پھر میں نے سوچا کہ یہ میری بات سن کیوں نہیں رہا. تو میں نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے کان تو اس کے پاؤں میں لگے ہوئے ہیں، تو میں نے پاؤں پکڑ لی. جب اس طرح سنایا تو دیکھا کس طرح اس نے سن لیا ایک دم سے. تو اس نے کہا پھر میں نے اس کی زبان میں بات کی. تو بات یہی ہے کہ جس کی زبان میں بات کی جائے نا، پھر وہ سمجھ جاتا ہے. اور زبان ہوتی ہے کمزوری، کہ کس کی کیا کمزوری ہے. اس زبان میں جب بات کرے نا، تو پھر جو شریف زبان سے نہیں سمجھتا، پھر وہ کمزوری کی زبان سے سمجھتا ہے. تو اس نے بادشاہ، یہاں بھی یہی ہوا، بات اس نے بھی کی اور سر کے بال بھی بھیج دیے اور مٹی بھی بھیج دی، اور کہا حضور والا آپ قسم پوری کر لیں، باقی خادم تو خادم ہی ہے. اس نے اسے پکا کر دیا اور یمن کی بادشاہت اسے دے دی. اس ابراہ نے اب آہستہ آہستہ یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح گرد و پیش میں اپنی سلطنت کو بڑھایا جائے اور مستقل حکمران بن جاؤں، اور اس بادشاہ کو بھی اوپر سے ہٹا دوں اور پھر سلطنت کو پھیلاؤں. اس سلطنت کو پھیلانے کی غرض سے پہلی نگاہ اس کی یہ پڑی کہ لوگوں کا عمومی طور پر رجحان اس حجاز میں، اس جگہ پر ہے جس کو مکہ کہتے ہیں. جس کو دیکھو ادھر ہی چلا جاتا ہے، جس کو دیکھو وہاں کے گن گاتا ہے، جس کو دیکھو قریش کی تعریف کرتا ہے. تو کسی طرح سے یہ کریں کہ ہم یہاں پر ایک ایسا محل، ایسا گرجا بنائیں کہ سب لوگ اس کی زیارت کو آیا کریں. عیسائی تو تھا اور اس نے گرجا بنایا ہے، اور ایسا زبردست بنایا ہے کہ کئی سو برس کے بعد خلفائے بنو عباس نے جب جا کے اس کو توڑا ہے اور اس سے چیزیں برآمد کی ہیں، تو لاکھوں کروڑوں کا سامان آیا ہے. کیونکہ نجران کا یہ گرجا جو تھا، جب وہاں پہ جب ان پہ عذاب خدا کا نازل ہوا تو لوگوں نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا تھا. اور پھر جب عباسیوں کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے کہا یمن میں اس گرجے کو بھی تو دیکھو، وہ جو بنایا گیا تھا آخر اس کا کیا ہوا. تو وہاں پہ مورخین کہتے ہیں کہ سانپ، بچھو اور جنگلی جانور اور حشرات الارض تھے سارے کے سارے، مگر عمارت کو جو انہوں نے توڑا اور دیکھا اس میں سے، تو بڑے نایاب اور قیمتی پتھر اور ہر قسم کی چیزیں، سونا چاندی جو بھی اس زمانے کی تھیں سب برآمد. ابراہ نے گرجا بنا لیا، اور بنانے کے بعد اس نے اشتعال دلانے کے لیے اس نے کہا کہ اس طرح کرو کہ عربوں کو کسی طرح بلاؤ کہ وہ یہاں آیا کریں. اب پھیلاؤ میں جو گرجا بنایا تو اصل میں اس نے اس کا نام رکھا کلیس. کلیس یہ اصل میں تو یونانی زبان کا لفظ ہے، یا کلیس نام رکھا، کچھ بھی سے پڑھنے، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. کلیس بنانے کے بعد عربوں کا رجحان اب کیسے کرتا، تو اس نے عربوں کے قبیلے کو حکم دیا کہ پورے حجاز میں ہر طرف لوگوں سے کہو کہ اس گھر کی زیارت کو آیا کریں. یونانی میں اگر اسے دیکھنا چاہیں تو ای ڈبل کے آئی ای ایس آئی اے دیکھنا چاہیے، اور وہاں سے ہی یہ لفظ اردو میں منتقل ہوا ہے. اور اردو میں کلیسا جسے کہتے ہیں نا، یہ وہی کلیسی کا بگڑا ہوا ایک لفظ ہے جو اردو میں آیا گرجے کو. تو شور مچ گیا عربوں میں کہ ایک گھر بنایا ہے ایسا جس کی طرف بادشاہ دعوت دے رہا ہے. تو بنی کنانا کی ایک آدمی کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے جا کر ایک دن رات کو گیا، وہ اس کلیسے میں چلا گیا. لوگوں کے لیے کھلا تھا، دن رات کا آنا جانا کوئی پابندی تو تھی نہیں، وہ اسے ناپاک کر کے آ گیا. یا یہ کیا انہوں نے کہ کنانا کے کچھ لوگ گئے اور انہوں نے جا کے اسے رات کو آگ لگا دی. اس پہ اس کا غصہ اور بڑھکا، اور اس نے کہا کہ کچھ ہو جائے اب عربوں کو تباہ کر کے رہنا ہے. اور پھر اس نے اس کاروائی کے لیے 60,000 کی فوج تیار کی اور 13 ہاتھی. عربوں نے ہاتھیوں کے نام سنے تھے مگر اتنے بڑے ہاتھی انہوں نے دیکھے نہیں تھے. اور کاروائی کرنے کے لیے پھر اس نے 13 ہاتھی اور ان کو لے کے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنا شروع کیا. اور راستے میں سب سے پہلے اسے روکا ہے ذو نفر، ایک آدمی تھے، سردار تھے، انہوں نے روکا اور عربوں کو جمع کیا اور نکال لڑو اس سے، خدا کا گھر تبانا. اس نے یمن میں اعلان کر دیا، اس نے کہا وہ جو کعبہ ہے نا اس کو بھی ایسے ہی تباہ کرنا ہے اور آگ لگانی ہے جس طرح یہ لوگ یہاں کر کے گئے ہیں. اور اس پہ جب اعلان ہوا تو عرب جمع ہوئے, لیکن کسی کے بس کی بات نہیں, 60,000 کے لشکر سے مقابلہ کرنا عربوں کے لیے اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا. ذوالنفر کو شکست ہوئی اور گرفتاری ہو گئی. اس کے بعد اس نے خصم کے علاقے میں عرب ایک سردار تھے نفیل, انہوں نے روکا. لڑائی ہوئی تو نفیل بن حبیب جب قبضے میں آ گئے تو یہ سردار تھے اپنے علاقے کے, اس نے کہا اسے مارو. تو نفیل نے کہا کہ مجھے مارو نہیں, قتل نہیں کرو, میری زندگی میری موت سے زیادہ اچھی ہے, کہیں آپ کے کام آ جائے. اس نے نفیل کو ساتھ رکھ لیا اور اس نے کہا کہ اس عقل مند آدمی لگتا ہے, اسے اپنے ساتھ رکھو اور اس سے کام لیں گے. نفیل گرفتار بھی تھے اور ایک طرح سے آزاد بھی تھے, متحمل مزاج تو تھا ہی. ابراہیے اس نے زیادہ کوئی سختی نہیں کی, بس اتنا کہا کہ سفر میں ساتھ رکھو اور یہ کہیں بھاگنے نہ پائے, تو لوگ نظر بھی اس پہ رکھے ہوئے تھے. یہاں سے یہ آگے بڑھا اور سقیف پہ پہنچا ہے. تو بنو سقیف عبادت کرتے تھے لات کی, تو بنو سقیف کے سربراہ تھے مسعود. تو مسعود اس سے ملے اور انہوں نے کہا جناب آپ جس کعبے کو توڑنے کے لیے آئے ہیں نا, وہ تو یہاں سے آگے چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو ملے گا, یہ کعبہ وہ نہیں ہے. تو بتوں کو بچانے کے لیے, لات کو بچانے کے لیے اس نے رہنمائی آگے کی طرف کی. خیر اسے تو پہلے بھی پتہ ہی ہوگا. اور اس نے کہا کہ ہم بھی بچیں, اور ایک پورا وفد وہ لے کے گیا اور کہا اس میں سے لوگوں کو ساتھ لے جائیں. اور ابو رغال کے متعلق, ایک آدمی کے متعلق اس نے کہا یہ آپ کے ساتھ جائے گا ابو رغال اور آپ کی رہنمائی کرے گا کہ سفر راستہ کدھر سے آسان. اس ابو رغال نے رہنمائی کی اور ابو رغال جب مر گیا تو اس کی قبر پر عرب مدتوں پتھر برساتے رہے, تھوکتے رہے کہ یہ وہ ہے جس نے خدا کا گھر تباہ کرنے کے لیے اس کو بلایا. ابو رغال دو آدمی, ایک ابو رغال وہ تھا جب وہ قوم عاد پہ عذاب آیا تھا, قوم سمود پہ, تو اس وقت وہ بھاگا تھا اور حرم شریف میں بنا لی تھی, وہ ابو رغال الگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ مرا تھا تو اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی دفن کی گئی تھی, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب اس کی قبر کو کھودا تھا تو اس میں سے وہ چھڑی نکل آئی تھی. یہ ابو رغال الگ ہے, نام دونوں کے ایک جیسے. اب ابراہ نے آگے بڑھ کر ایک اور آدمی کو بھیجا اور اس نے, یعنی اپنا مقدمات الجیش جسے کہتے ہیں, پہلا دستہ آگے بھجوایا اور اس نے کہا جاؤ اور مکہ مکرمہ میں جا کر حالات کو دیکھو اور وہاں جو ان کا سردار ہے نا اسے اپنے ساتھ لے آؤ. اسود ابن مقصود اپنے گھوڑے پہ گیا, یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں پہنچا اور تہامہ میں جتنے اونٹ قریش وغیرہ کے چر رہے تھے ان سب کو ساتھ لے کے آ گیا. اور 200 اونٹ اس میں حضرت عبد المطلب کے تھے اور عبد المطلب کے بیٹے سارے جوان تھے اس وقت, اور ان کے اس بیٹے کا عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا, باقی سب بیٹے ان کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا, باقی ان کے بیٹے تھے. تو عبد المطلب کو آ کے بیٹوں نے خبر دی کہ آپ قریش کے سردار ہیں, آقا ہیں, اور یہ سب کچھ ہو گیا, اور کنانہ اور ان لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ رکے نہیں اور آپ کے 200 اونٹ لے گئے. عبد المطلب ساری باتیں سنتے رہے, کیونکہ راستے میں جب بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھتے آ رہے تھے تو ادھر تو خبریں پہنچ رہی تھیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ سمجھ گئے کہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں. ابراہ نے ایک اور آدمی کو بھیجا ہناتا کو, اور اس نے کہا ہناتا سے کہ یہ اونٹ لے آئے ہو, سب کچھ لے آیا ہے, یہ ہناتا ایسے کرو کہ جا کے مکہ مکرمہ میں پوچھو ان کے سردار کون ہے, اور جب پتہ چل جائے کہ ان کا سردار کون ہے تو انہیں کہنا کہ ہم لڑنے نہیں آئے اور ہم آپ لوگوں کا خون نہیں چاہتے, میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ اس گھر کو گرا دوں اور لوگوں کا رخ نجران میں جو ہمارا قبلہ ہے اس کی طرف ہو جائے, اس کے علاوہ لڑنا مقصود نہیں ہے, تو اگر آپ لوگ ہٹ جائیں درمیان سے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے خون کی. اس پہ آیا وہ ہناتا اور اس نے آ کر کہا مکہ والوں سے کہ تمہارے سردار کون, لوگوں نے حضرت عبد المطلب کی طرف اشارہ کیا, تو اس نے حضرت عبد المطلب سے جب بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے, اور اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بنایا تھا، تم یہ کام نہ کرو. اس نے کہا ایسا کر لیں کہ یہ بات آپ جا کر ابراہ سے کریں، اور انہوں نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قریش کی جو عزت اور دھاک بیٹھی ہوئی ہے پورے عرب میں، جو ان کا سردار ہے، میں اسے لیا. حضرت عبد المطلب اپنے بعض بیٹوں کو لے کر چلے گئے، اور جا کر انہوں نے بڑی عزت سے انہیں رکھا، بڑے احترام سے. عبد المطلب ویسے بھی شخصیت ہی ایسی تھی. انہوں نے پوچھا کہ ذونفر کہاں ہے؟ ذونفر وہ جو پہلے گرفتار ہو گیا تھا، اور ذونفر سے عبد المطلب کے پرانی دوستی چلی آتی تھی. تو انہوں نے کہا ذونفر سے مجھے ملا دو. ان کی خواہش پر جب ملایا گیا تو وہ گئے. انہوں نے کہا یہ جو ہم پہ مصیبت آنے والی ہے ذونفر، کوئی اس سے بچنے کا راستہ ہے؟ انہوں نے کہا اس شخص سے پوچھتے ہو جسے یہی نہیں پتا کہ صبح ہوتی ہے کہ تو شام بھی زندگی کی ہوگی یا نہیں، اور شام ہوتی ہے تو سوچتا ہوں کل صبح بھی ہوگی یا نہیں. کوئی میرے پاس کو روکنے کا طریقہ نہیں ہے، صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ جو ہاتھیوں کا سربراہ ہے نا، فیل خانے کا، فیل بان جو بڑا ہے، انیس یا انیس، اس سے جا کے بات کرو. اگر وہ کوئی بات کرے گا تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ بادشاہ اس کی بات مانتا ہے. حضرت عبد المطلب چلے گئے، اور انہوں نے جا کر انیس سے بات کی، تو انیس نے انہیں ساری بات سن کے کہہ دیا کہ جناب یہ تو ابراہ نے طے کر لیا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کی ملاقات اس سے کرا دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ ٹھیک. تو عبد المطلب جب گئے ہیں تو اس نے کہا جا کے اس سے، ابراہ سے، کہ ایسا شخص ملنے آیا ہے جو قریش کا بادشاہ ہے، اور ایسا شخص ملنے آیا ہے کہ یطعم الناس بالسہل، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے جب اپنے شہروں میں جو لوگ بستے ہیں، اور والوحوش فی رؤوس الجبال، اور جانوروں کو بھی کھانا دیتا ہے اگرچہ جانور پہاڑ کی چوٹی پر ہوں. یہ اتنی عزت اور شرف والا آدمی آج آپ سے ملنے آیا. وہ بڑا حیران ہوا ابراہ کہ اتنا معزز آدمی، اور اسے کہا اچھا انہیں لے آؤ. اور جب وہ گئے ہیں تو ابراہ پر روب تاری ہو گیا عبد المطلب کا، اتنی وجیح، اتنی شاندار شخصیت تھی. اور ابراہ نے کہا کہ میں اگر آپ سے ملنے کے لیے اپنے تخت سے اتروں تو یہ مشکل بات ہے میرے لیے، اور آپ کو اپنے برابر میں بٹھاؤں تو یہ توہین ہے میری. پھر اس نے کہا قالین بچھاؤ. بہترین قالین بچھایا گیا، ایک کونے پہ وہ بیٹھا اور دوسرے کونے پہ انہیں بٹھایا بڑی عزت کے ساتھ، اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو کیا کام ہے. ابراہ عربی جانتا نہیں تھا، حبشے کی زبان جانتا تھا، حبشہ کی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ 200 اونٹ میرے لے آئے ہیں آپ کے فوج والے، تو یہ مجھے واپس کر دیں. یہ ہر جگہ آتا ہے میرا طے بعیر، 200 اونٹ. تو جس شخص کے مکہ مکرمہ میں 200 اونٹ ہوں گے یہ شخص غریب ہوگا. اس لیے جو لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا کہ حضرت عبد المطلب اتنے غریب تھے، پھر ابو طالب اتنے غریب تھے، پھر ایسی غربت تھی، اصل میں وہ چکر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب نے نہیں کی، ابو سفیان نے کی تھی، اور جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کی تھی تو اتنے احسانات تھے. پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے بعد، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑا کر کے دکھانا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور پھر اسی طرح یزید کو امیر المومنین کہنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں. یہ سازش وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ عبد المطلب تو بہت غریب آدمی تھے. کوئی تک ہے جس شخص کے 200 اونٹ فوج والے پکڑ کر لے جائیں؟ یہ غریب آدمی تھا، اتنا بڑا گلہ، اور 200 اونٹوں میں اونٹیاں بھی تو ہوتی ہوں گی، کوئی دودھ گھی یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہوں گی، پھر ان کے ٹھہرانے کی بھی تو کوئی جگہ ہوگی. حضرت عبد المطلب ایسے غریب نہیں تھے. تو انہوں نے کہا ابراہ سے جب، تو ابراہ نے ان سے کہا کہ جب تم آئے تو مجھ پہ بڑا روب پڑا تمہارا، اور میں نے سوچا کہ یہ بڑا وجیہ شاندار شخص ہے اور اس گھر کے بارے میں بات کرے گا، مگر اب تمہاری عزت میرے دل سے نکل گئی ہے، تم 200 اونٹوں کے لیے آئے ہو، اور وہ گھر جس کی وجہ سے تم لوگوں کی عزت اور دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اور بچہ بچہ عربوں کا تمہارا احترام کرتا ہے، اور نگاہیں اٹھتی ہیں اور جھکتی ہیں، اس گھر کی وجہ سے تمہارے لیے، تم اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں کہتے؟ تو انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا، انہوں نے کہا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وَإِنَّ لِلْبَيْتَ رَبًّا سَيَحْمِي، اور اس گھر کا بھی تو کوئی مالک ہے ہی، بچا لے گا. اِنَّ لِلْبَيْتَ رَبًّا سَيَمْنَعُ، اس گھر کا کوئی مالک ہے اور وہ روک لے گا لوگوں کو، اسے تباہ نہیں ہونے دے گا. کیسا اللہ پر بھروسہ، کیسا توکل ہے، ہزارہا اسباب اور سینکڑوں مقابلے اس ایک جملے پہ قربان کرنے کے قابل ہیں کہ صاف بات کتنی سادہ سی گئی کہ ہر آدمی کسی نے جو مالک ہوتا ہے حفاظت کرتا ہے، میں اونٹوں کا مالک ان کی حفاظت کے لیے ہوں، اور اس گھر کا بھی تو کوئی رب ہے ہی، ایسی گری پڑی چیز تو نہیں ہے. تو اس نے کہا ما کانا، یہ ہو نہیں سکتا میں اس گھر کو تباہ کیے بغیر جاؤں. تو ان کا انت وزاق، تو جان اور اللہ جانے. ابو طالب نے اپنے 200 اونٹ لیے اور واپس آ گئے، عبد المطلب نے 200 اونٹ لیے اور واپس آ گئے. اب کیا ہوا کہ عبد المطلب جب آئے ہیں ابراہیم کے پاس ملنے کے لیے آئے تھے، تو ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. یہ سب جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو قصہ بیان کیا اس میں انہوں نے اونٹوں کا ذکر نہیں کیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہاں پر خبر پہنچی مکہ میں کہ ابراہ اس طرح آ رہا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے مختلف قبائل کے سرداروں کو بلایا. معمر بن نفاسہ کا نام آتا ہے، اسے بلایا. پھر سید بن بکر کا نام آتا ہے، اسے بلایا. خویلد کا نام آتا ہے بنو حزیل سے، اور ان سب نے جا کر ملاقات کی. اور حضرت عبد المطلب نے کہا تم خدا کے گھر کو نہ چھیڑو، اور جو تمہیں چاہیے ہم سے لے لو، ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں. یہاں تک کہا کہ جتنے ہمارے اموال ہیں تہامہ میں، حجاز میں، جتنا ہمارے پاس مال ہے اس کا 1/3 تمہیں دیتے ہیں، تم چلے جاؤ اور خدا کے گھر کو پوچھنا. اس نے کہا میں اس لیے تو آیا نہیں مال کے لیے، میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ اس گھر کو گرانا ہے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ انت وزاق، پھر اللہ جانے اور تو جانے. اور یہ کہہ کے وہ وہاں سے چل پڑے، اور انہوں نے آ کے بیت اللہ میں سب کو کہہ دیا کہ 3 دن کے لیے چلے جاؤ اور جا کر ان پہاڑوں میں پناہ لے لو، کیونکہ اتنا بڑا لشکر ہے 60,000 کا، ہم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 60,000 کا لشکر، قریش اس کا مقابلہ کہاں سے کر سکتے تھے؟ یہ تو سارے قریش نے طاقت اپنی لگا کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ جب کیا تھا خندق میں تو 10,000 ہو گئے تھے. ان کے پاس اتنی کہاں سے طاقت آتی عربوں کے پاس؟ اور ہاتھی، یہ سب چیزیں دیکھ کے حضرت عبد المطلب پیچھے ہٹے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ. اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو اور کچھ اور لوگوں کو ساتھ لیا، اور آ کر بیت اللہ کے کعبۃ اللہ کے جو کنڈے تھے دروازے کے وہ پکڑ لیے، اور پردے پکڑ لیے، اور انہوں نے اللہ سے جو دعا مانگی ہے، عجیب بات انہوں نے کی. ان کا اللہم ان المرء یمنع، اللہم اے اللہ، اے پروردگار، آدمی روکتا ہی ہے، رحلہ فمنع رحالک، اپنے گھر پہ کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیتا، تو خدایا تو بھی روک لے اور تیرے گھر پہ قبضہ نہ ہو. ونصر علی آل السلیب، اللہ یہ جو سلیب والے آ گئے ہیں ان کے مقابلے میں مدد کر. وعابدیہ الیوم آلک، اور آج ایسا دن آ گیا ہے کہ سلیب کے پرستار یہ چاہتے ہیں تیرے گھر پہ حملہ ہو جائے اور قبضہ کر لیں. ہم تیری آل ہیں، ہم تیری اولاد ہیں خدایا، ایک عرصے سے اس گھر کے خدمت گزار ہیں، اب تو ہماری مدد کر. لا یغلبن سلیبہم، اور اللہ اس سلیب کو غالب نہ آنے دے. ومحالہم ابدا محالک، اور اللہ ان کی چال کو، ان کی سلطنت کو اپنی بادشاہت پہ عروج نہ ہونے دے، یعنی یہ مغلوب رہیں اور اپنے آپ کو غالب رکھ. جرو جمیع بلادہم، اللہ انہوں نے شہروں سے اپنے سارے لشکر اکٹھے کر لیے. بل فیل، اور ہاتھی لے آئے. کہ یسبو عیالک، اللہ تاکہ ان کو قیدی بنا کر یہاں سے لے جائیں جو تیرا خاندان ہے، تیرا کنبہ ہے، ہم ایک عرصے سے خدایا تیرے ہی در پہ پڑے، ہمیں یہ قیدی بنا کر لے جانا چاہتے ہیں. امدو ہما کب بکائی دے ہیں، اور یہ, یہ جو کچھ کر رہے ہیں تیرے گھر پہ قبضے کرنے کی سازشیں جہلن، خدایا یہ بڑی جہالت ہے، وما رقبو جلالک، اور اللہ انہوں نے کوئی دھیان نہیں کیا کہ تیری ذات کی عزت ہے، تیرا احترام ہے، تیرے گھر کا احترام ہے، خدایا تیرے ادب کو پسے پش ڈال کر اتنی بڑی ہمت کرنے لگے ہیں، اور میرے پروردگار ان کنت تارکہم، اگر آپ انہیں چھوڑ دیں اور کوئی سزا نہ دیں، وقبلتنا، اور اللہ ہمارے اس بیت اللہ کو بھی آپ گرنے دیں اور کوئی دنیا میں کوئی طرح قانون اگر کام نہ کرے، فامر ما بدا لک، تو پھر جو تیرا جی چاہے کر. یہ ایسا جملہ ہے کہ اللہ پر ناز، اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتا ہے، اور یہ وہ جملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں بھی کہا تھا اور حنین میں بھی کہا تھا. کتنی مشابہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا کے ساتھ. بدر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ اگر آپ کے ہاں یہی ہے کہ ہم پٹ جائیں تو اللہ پھر جو تیرا جی چاہے گا. اور حنین میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدایا ہم لوگ تباہ ہو جائیں آج کے دن، پٹ جائیں ان کافروں سے، پروردگار پھر جو تیری مرضی ہے وہ کر. کوئی کہہ سکتا ہے اللہ تعالی سے ایسے جملے جب تک کہ بندگی کا غلبہ نہ ہو، عجز کا غلبہ نہ ہو. ساری دعا کی اور اشعار دعا کی دوسری چیز نقل کی ہے سیرت ابن ہشام وغیرہ میں، ابن سعد نے، انہوں نے کہا عبد المطلب آئے اور انہوں نے کہا یا رب لا ارجو لہم سواک، اللہ ان لوگوں کے مقابلہ کرنے کے لیے لا ارجو لہم سواک، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسی جگہ جہاں جا کر اپنی درخواست پیش کرے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر جہاں سے امید ہو کہ کوئی مدد ملے گے. یا رب فمنا منہم حماکا، اور اللہ ان کے تسلط سے، ان کے دسترس سے اپنے گھر کو محفوظ کر لے. انا عدو البیت من عاداکا، خدایا اس گھر کے دشمن آخر تیرے ہی تو دشمن ہیں، یہ جو اس کو تباہ کرنے آئے ہیں خدایا یہ تیرے ہی تو دشمن ہیں. امنا ہوں میں یخربو کرا کا، اور اللہ انہیں روک لے، باز رکھ اس سے کہ یہ تیرے گھر کی تباہی میں ان کا ہاتھ، تباہی کے لیے ہاتھ پڑے. خدایا اس گھر کو آباد رہنے دے اور اللہ انہیں پکڑ لے. یہ سب کچھ پڑھ کر، یہ سب دعا سے، خدا سے دعا مانگ کے پہاڑوں پر چلے گئے. اور اگلے دن جب صبح ہوئی ہے تو اس نے مغمس ایک جگہ ہے، وہاں سے اپنے قافلے کو، فوج کو، سب کو چلایا ہے، اور آگے چل کر جب یہ پہنچے ہیں مزدلفہ، جو اب مزدلفہ کہلاتا ہے، اور منا اس کے بیچ میں، منا اور مزدلفہ کے درمیان کی جگہ ہے وادی محصب لکھا ہوا ہے. اس محصب وادی کا وہ حصہ جو محصر ہے اور جس پہ تاریں لگی ہوئی ہیں، جس پہ نہیں جانا چاہیے، وہاں پر پہنچا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب گزرے تھے تو تیزی سے گزرے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں خدا کا عذاب ان پر نازل ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا جب تم اس وادی سے گزرو تو تیزی سے گزر جایا کر، تو نہیں رکے تھے وہاں پہ. تو محصر میں پہنچ کے اب وہاں مزدلفہ سے مکہ مکرمہ چند میل کا ہی تو فاصلہ رہ گیا تھا. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بیت اللہ تک پہنچ گئے تھے اور گھر کو گرانے والے تھے، یہ غلط فہمی ہے. وہ آئی، اللہ نے آگے آنے ہی نہیں دیا تھا، وہیں پہ خدا نے انہیں روک لیا. وہاں سے جو ہاتھیوں کا لشکر تھا ان کا، 9 یا 13 جتنے ہاتھی تھے، اس میں ہاتھی بڑا جسے اس کام کے لیے لائے تھے محمود تھا اس کا نام، وہ زمین پہ بیٹھ گیا. مارنے کی کوشش کی اسے، وہ نہیں اٹھا. پھر مارنے کی کوشش کی، اسے نہیں اٹھا. پھر اٹھایا اسے تو اس نے یمن کی طرف رخ کر دیا، پھر اسے بٹھا دیا، پھر مارا اس نے شام کی طرف رخ کر لیا. وہ ہاتھی کسی صورت مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ اسے شراب پلاؤ ہاتھی کو، اور یہ دیوانہ ہو جائے گا، پھر جدھر چاہیں گے کھینچ کے لے جائیں گے. تو ہاتھی کو انہوں نے شراب پلائی، اس نے شراب پی لی مگر دیوانہ نہیں ہوا. اسے پھر انہوں نے مارا، یہ پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. اور پھر اس کے بعد نفیل جو تھا ان کے ساتھ، اسے قید کر کے لے آئے تھے، اس نے بار بار کہا کہ ابرک محمود، ابرک محمود، محمود اٹھ، اور محمود اٹھ اور حملے کے لیے چل. ہاتھی نہیں اٹھا، اور پھر انہوں نے کہا اسے مارو. ابرا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. جب خدا کا عذاب آئے تو پھر اسی طرح عقل سلب ہو جایا کرتی ہے. اور یہ ابھی ان چکروں میں تھے اور ایک طرف سے پرندے آنا شروع ہو گئے، اور نفیل اسے کہتا رہا کہ بیت اللہ خدا کے گھر کی طرف چل، ہاتھی ہاتھی نہیں چلا. اور چوئی یہ چیزیں ہو رہی تھیں، اوپر سے انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف سے پرندے آئے اور وہ پرندے ابابیل جتنے تھے بس، اور ہر پرندے کی ایک چونچ میں اور دو ان کے پاؤں میں کنکریاں پکڑی ہوئی تھیں، اور پرندوں نے ان کنکریوں کو پھینکنا شروع کیا ہے، اور جس آدمی کو وہ کنکری لگی ہے اس کے جسم میں شدید خارش شروع ہو گئی، اور جب اس نے کھجلانا شروع کیا تو جلد پھٹ گئی، نیچے سے خون اور گوشت نکل آیا، اور پھر وہ گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ گرنے لگا. یہ خدا کا عذاب آیا ہے. اسی لیے عربوں کا بچہ بچہ اس عذاب سے واقف تھا. اب ابراہ کو مصیبت پڑ گئی، اس نے کہا مارو اس ہاتھی کو، دو اور انہوں نے تبرز اس کے سر پر مارے، مگر وہ کہاں سے اٹھ سکتا تھا. اور یہ سب تماشا، یہ سب چیزیں وہ دیکھتے رہے، اور پھر انہیں خیال آیا اس کو کہ نفیل کو بلاؤ. اور ابراہ سے کہا اس نے کہ ابراہ نے نفیل سے کہا کہ راستہ دکھاؤ، اور پہنچنا ہے یمن. تو اس سے جب واپسی کا راستہ پوچھا تو وہ بڑا خوش تھا اس سارے عذاب پہ کہ اللہ کی پکڑ اب آئی ہے، مجھے جو لے آئے تھے تو ظلم تھا نا. اس نے کہا این المفر والالہ الطالب، ابراہ اب کہاں بھاگ کے جانا ہے، اب تو خود اللہ تمہارے پیچھے لگ گیا ہے. والاشرم المغلوب لیس الغالب، آج کے دن نکٹا اس نے ذلیل ہی ہونا تھا، مغلوب ہی ہونا تھا، غالب نہیں آ سکتا تھا اللہ کے مقابلے. وہ پرندے ایسے اڑے اور کنکریاں انہوں نے پھینکی ہیں، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. 60,000 کی فوج بھاگی ہے یمن کی طرف، ابراہ بھاگا ہے جہاں جس کو کنکری پڑی ہے، گرتے مرتے، حتیٰ کہ ابراہ پہنچا ہے یمن میں، اور وہاں تک اس کا گوشت ایک ایک ٹکڑا زمین پہ گرتا چلا گیا، گرتا چلا گیا. اور جب یمن پہنچا ہے تو سینہ پھٹ گیا اور دل نکل کے باہر. یہ ہے اللہ کا عذاب، اور یہ ہے خدا کی پکڑ. جب اللہ کا مقابلہ کوئی کرنا چاہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. الیعوذ باللہ. نفیل نے سب کچھ دیکھا تھا نا، وہ اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ رودینا لو رأیت ولا تری لدی جنب المحصب ما رأینا حمدت اللہ اذا بصرت طیرا وخفت حجارتا تلقى علینا وکل القوم یسأل عن نفیل کأن علی للحبشان دینا. اس نے کہا میری محبوبہ رودینہ، کاش تو دیکھتی اور تو نہیں دیکھ سکتی تھی، جب ہم محصب کی وادی میں تھے اور جب یہ آگے بڑھ رہے تھے بیت اللہ کی طرف، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب میں نے پرندوں کو دیکھا کہ آسمان سے آ رہے ہیں، اور میں تو ڈر گیا کہ یہ پتھر مجھ پر بھی پڑیں گے. اور ہر آدمی کہتا تھا نفیل کو ڈھونڈو، نفیل کو ڈھونڈو، راستہ بتائے یمن بھاگنے کا. تو ان علیہ للحبشان دینا، ایسے میرے پیچھے پڑ گئے تھے جیسے میں نے ان حبشیوں کا کوئی قرض دینا. سارے عرب میں دھوم مچ کے، اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ قریش تم واقعی اللہ والے، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. ان کا قریش تم واقعی درویش ہو، عبد المطلب تم واقعی خدا کے صحیح بندے ہو، اور شعران قصیدے کہے اس پہ. تباہ و برباد ہو گئی فوج 60,000 کی، ہاتھی بھی مارے گئے، ابراہ بھی مر گیا، اور یہاں تک کہ عبداللہ ابن زباری نے شعر کہے اور اس سے کہا ستون الفن یو بہ ارضہم بل لم یعش بادل ایاب سقیمہا کانت بہا عادم و جرہم قبلہم واللہ من فوق العباد یقیموہا. انہوں نے کہا 60,000 کی فوج لے کر آئے تھے اس لیے کہ وہ اس گھر کو تباہ کیے بغیر نہیں جائیں گے، اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ اس گھر کو بچایا اور کسی کو تباہ کیے بغیر بھیجا بھی نہیں. خدا نے بھی اس کا بالکل الٹا کیا، اور انہیں سمجھ نہیں آئی کہ عاد کے ساتھ خدا کا معاملہ کیا ہوا تھا، جرم والوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا. واللہ من فوق العباد، اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر غالب رہتا ہے. یقیموہا، اور اللہ ہی ہے جو ان چیزوں کو قائم رکھتا. امیہ بن ابی سلط نے شاعری کی، انہوں نے اس پہ شعر کہا. ابھی قیس تھے، شاعر تھے، انہوں نے کہا فقوموا فصلوا ربکم وتمسحوا، لوگو اٹھو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، تمسحوا اور چھوو چومو جا کے اس اللہ کے گھر کو، بے ارکان حاضل بیت بین الاخاشب، اللہ نے ان پہاڑوں کے درمیان والے اس گھر کو اپنی حفاظت میں کر لیا اور خدا نے اسے بچا لیا. اسی لیے روایات میں آتا ہے قریش بھول گئے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے، یہاں تک کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 7 برس یا 10 برس تک قریش نے کسی کی اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کی، خدا کی توحید کی بات کرتے رہے کہ اللہ ہی نے اس گھر کو بچایا ہے. اور عبد المطلب شہرت ہو گئی ہر طرف کہ عبد المطلب کی بات ٹھیک رہی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اس بات کو کر لے، اپنے گھر کو بچا لے، خدا نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. یہ عبد المطلب کی زندگی تھی، اللہ نے ان کی شہرت میں عزت میں اور اضافہ کیا اور دکھا دیا دنیا کو کہ یہ گھر ہے جس کا خدا محافظ ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا. اس زمانے کی تاریخ، اس زمانے کے قصیدے، لوگوں نے بیت اللہ میں لا کے لٹکا دیے اور بتوں کی عبادت ماند پڑ گئی. 7 برس تک لوگ خدا کے علاوہ کسی کو پوجنے والے نہیں تھے، یہاں تک لکھا ہے مورخین. یہ عبد المطلب تھے اور ان کے بیٹے عبداللہ کا اس وقت انتقال ہو گیا تھا. اس سے پہلے انہوں نے ان کی شادی کر دی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد ولادت ہوئی. انشاءاللہ اندرس کریں.